मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔
قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو پھر سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ شاید اس چکر میں آئے ہیں کہ میں آپ لوگوں کی شادیاں کرا کے جاؤں گا، کیونکہ رش دیکھ کے ایسے ہی لگ رہا ہے، تو آپ اس خوش فہمی میں بالکل بھی نہ رہیں۔ میں لوگوں کو شادی کے مشورے دیتا ہوں، رشتے نہیں لگا۔ باقی میں یہاں بیان کرنے کے لیے کیوں آیا ہوں، آپ لوگوں کی دعوت سے آیا ہوں، تو دیکھو علماء بیان کرتے رہتے ہیں، میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے بیان کرنا آتا بھی نہیں۔ ایک بات جو میں ہر جگہ جا کے کہتا ہوں آپ سے بھی کہوں گا، تھوڑی دیر کے لیے ہم سب کو غور کر لینا چاہیے، ہم دنیا میں کیوں آئے، کیوں بنایا گیا ہمیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ غیر مسلموں کو، کافروں کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، عزت بھی انہی کے پاس ہے۔ آپ اگر امریکہ کے نیشنل ہیں، سعودی عرب میں بھی آپ کی عزت ہوگی، مکہ مدینہ میں بھی آپ کی عزت ہوگی، ہر جگہ ہوگی۔ لیکن آپ اگر کسی غریب کل سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی گھر میں عزت نہیں ہوگی، باقی کسی دوسرے ملک کی تو دور کی بات۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ بچوں میں جو کماتا ہے، ماں باپ اسی کی عام طور پہ عزت کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک نمبر کا چور ہی کیوں نہ ہو۔ جو بیچارہ نہیں کماتا، کتنا ہی نیک ہو، آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، اس کی گھر میں عزت نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ دور ہے جس میں ہر شخص پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، عزت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اپنی چاہتوں کو پورا کرنا یہ کامیابی سمجھا جانے لگا ہے۔ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، زندگی میں ایک آدھ بار جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو حج بھی کر لیتے ہیں کہ چلو جی تھوڑی سی تفریح بھی ہو جائے گی اس بہانے۔ لیکن یہ کانسیپٹ صحیح کرنا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، اور پھر اسی کو زندگی کا مقصد بنا لینا، اس کے لیے آج پبلک تیار نہیں ہے. دیکھو دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں، ان مذہبوں کی عام طور پہ تعلیمات یہ ہیں کہ ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے. تو ہندوؤں کا بھی ایک مذہب ہے جس کو ہندوازم کہا جاتا ہے، بدھسٹ کا بھی ایک مذہب ہے جس کو بدھزم کہا جاتا ہے، عیسائیوں کا بھی مذہب ہے، یہودیوں کا بھی مذہب ہے، سکھوں کا بھی مذہب ہے، تو مسلمانوں کا بھی ایک مذہب ہے. کیا خیال ہے؟ مذہب میں انسان آزاد ہے، کسی بھی مذہب کو فالو کر سکتا ہے، اپنے اپنے مذہب ہوتے ہیں، اپنے اپنے کانسیپٹ ہوتے ہیں. لیکن خوب سمجھ لو اسلام کیا کہتا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہے اللہ کہتے ہیں میں ان کو، جملہ مکمل کر رہے ہیں آپ نے، میں ان کو نہیں مانتا. اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ انسانیت کی نجات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صرف اسلام میں ہی ہے، اسلام پہ چلنے میں ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ حیات انسان کو تباہی سے نہیں نکال سکتا. جب کوئی شخص بڑے بڑے دعوے کر رہا ہو تو ایک دفعہ تو اس کی بات سنی جاتی ہے نا، کیا خیال ہے؟ دیکھو لوگ اپنی بات کو سنوانے کے لیے، پبلک کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے دعوے کرتے ہیں یا بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تاکہ پبلک متوجہ ہو ایک دفعہ. پھر کبھی کبھار وہ بڑے بڑے دعووں میں جھوٹے نکلتے ہیں اور بعض لوگ بڑے بڑے دعووں میں سچے نکلتے ہیں. زیادہ تر لوگ جھوٹے ہی نکل رہے ہوتے ہیں، بہت تھوڑے سے سچے بھی نکلتے ہیں. مثال کے طور پر یوٹیوب پہ آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا کوئی حکیم صاحب منجن بیچ رہے ہیں. اگر وہ یہ کہہ کے منجن بیچیں کہ یہ ایک میں نے ایسا منجن ایجاد کیا ہے ہاضمے کا کہ بہت سارے منجن پہلے سے مارکیٹ میں موجود ہیں، تو یہ بھی ایک منجن ہی ہے. بہت سارے لوگوں نے منجن ایجاد کیے ہیں، ان سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے، تو میں نے بھی وہی منجن نکالا ہے جس سے ہاضمہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے. تو بات تو ٹھیک ہوگی لیکن منجن نہیں بکے گا. بات تو ٹھیک ہے بھائی، تو کوئی نیا کوئی مریخ سے آیا ہے کیا، ایسا منجن لے کے آ رہا ہے جو آج تک ایجاد ہی نہیں ہوا، لیکن ایسے معتدل آدمی کا منجن بکے گا؟ بکے گا اس کا جو کہے گا ایسا منجن لایا ہوں آج تک کسی حکیم نے ایسا چورن. جب ہم بسوں میں سفر کرتے تھے پرانے دور میں، آپ کو یاد ہے بسوں میں ایک منجن بیچنے والا چڑھتا تھا. اب چڑھتے ہیں منجن بیچنے والے؟ اب تو میں بس میں سفر ہی نہیں کر سکتا، وجہ یہ کہ وہ پھر پبلک تھوڑا تنگ کرتی ہے. تو ورنہ میرا بڑا دل چاہتا ہے ڈبلو 11 میں جانے کا، ڈبلو 11 کے مزے ویوو اور لینڈ کروزر میں نہیں ہے. ڈبلو 11 کے پائدان سے چڑھو آپ، انگوٹھے کی جگہ ملتی ہے آپ کو پائدان سے، اتنا سا انگوٹھا ٹکانے کی جگہ. اس کے بعد آٹومیٹیکلی آپ اندر گھستے چلے جاتے ہو، کنڈکٹر دھکا دے کے آپ کو کھسکاتا ہے، کھسکتے 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 کنڈکٹر بھی اگلے دروازے سے نکلتا ہے، حالانکہ رش میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بہرحال اپنا مزہ ہے ڈبلو 11 کا، انتہائی خوش قسمت ہے جس کو کھڑکی والی جگہ مل جائے ڈبلو 11 میں. تو آپ کو یاد ہوگا ایک بندہ چڑھا کرتا تھا، یہ جناب گلے کو صاف کرتی ہے، ہاضمے کو درست کرتی ہے، کینسر کو ٹھیک کرتی ہے، ٹی بی کا علاج کرتی ہے، قیمت صرف 10 روپے، دوائیں بکری ہوتی ہے نا، قیمت صرف کیا ہے 10 روپے میں ٹی بی بھی ٹھیک ہو رہی ہے، گلا بھی صاف ہو رہا ہے، تو بہت سے لوگ خرید لیتے. تو بعض دفعہ پبلک کو متوجہ کرنے کے لیے دعوے بہت بڑے بڑے کیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دعووں پہ لوگ آپ کے گرد اکٹھے نہیں ہوتے. لیکن انسان کی نفسیات ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب کسی نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے تو ایک دفعہ سن تو لوگ, شاید سچا نکلے. کیا خیال ہے؟ اگر سچا نکل گیا تو پھر تو بڑی قیمتی چیز ہے نا اس کے پاس. واقعی کوئی ایسا منجن ہے کہ جو آج تک ایجاد ہی نہیں ہوا. بعض دفعہ 100 میں ایک کلپ صحیح بھی نکلتا ہے. کوئی ایسی بات آتی ہے جو واقعی اسی کو پتا ہوتی ہے, کسی کو پتا ہی نہیں ہوتی. تو کان تو لگا کے سنتا ہے نا انسان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو جمع کیا. لوگ سمجھے کہ شاید کوئی عام سی بات ہوگی جو نارملی کی جاتی ہے, لیکن ہمارے نبی نے دعویٰ یہ کیا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جو قوم 360 بتوں کی عبادت کر رہی ہے, بیت اللہ جو توحید کا مرکز ہے اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں, یعنی وہ 360 ڈگری پر ہے. ہوتا تو 180 ڈگری ہے, لیکن فرض کر لیں کہ 360 ڈگری پر ہے وہ توحید سے, بالکل ہی الٹی گھومی ہوئی ہے. ایسی قوم کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اگر تم یہ مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو بتاؤ یہ چھوٹا دعویٰ تھا یا بہت بڑا دعویٰ تھا؟ بہت بڑا دعویٰ. اب جو بہت بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں, یا تو وہ بہت بڑے جھوٹے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یوٹیوب پہ دیکھ لیں آپ, فیس بک پہ تھوڑی دیر میں کوئی کلپ آ رہا ہوگا, کچھ ایسی چیز لا رہے ہیں مارکیٹ میں جو مریخ میں سے آئے ہوئے بندے کے پاس ہی ہو سکتی ہے, زمین میں کسی کے پاس. میں اکثر ایک بات آپ لوگوں سے کہتا ہوں, جو ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں میڈیکل سائنس کی میں ہی آپ کو بتاؤں گا, کوئی نہیں بتائے گا. یقین کر لو یہ غلط ہو بیان سے کام لے رہا ہے. تو کوئی الگ سے کوئی چیز کیوں مارکیٹ میں, کوئی جاپان کے سائنسدانوں نے کہ الگ سے تجھے ڈیزائن کیا بھائی؟ کون سے علوم ہیں آپ کے پاس؟ جو حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, یہ صرف میں بتاؤں گا, تو سمجھ لو کہ یہ کیا کر رہا ہے, لمبی پھینک رہا ہے. اسی طرح جو مذہبی اسکالر یہ کہے کہ یہ باتیں صرف میں بتا رہا ہوں باقی کوئی بھی نہیں بتائے گا, تو سمجھ لو کہ منجن دکھ رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ نیا چورن آیا مارکیٹ میں. کیوں بھائی, تو کوئی مذہب کا تو نے کوئی الگ سے کوئی علم حاصل کیا ہے؟ کوئی الگ کتابیں پڑھی ہیں؟ تو بڑی بڑی باتیں کرنے والے اکثر کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹے. اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. اور اگر وہ سچے ہوتے ہیں, اگر وہ سچے نکلیں, دیکھو بہت بڑی خدائی مدد ہوتی ہے ان کے ساتھ. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکو کو تو ختم کرے نا, گونجنی پیدا ہو رہی مائک میں. ایکو جو ہے نا یہ نظموں کے لیے ہوتا ہے, بیان کے لیے نہیں ہوتا. آواز گونج رہی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا دعویٰ کیا, ایک جگہ نہیں بیسیوں دعوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عجیب عجیب ہیں. نبی نے پہلا دعویٰ کیا کیا, پہلی بات یہاں سے شروع کی کہ ایک الہ ہے, یہ جتنے تم نے خدا تراشے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں, یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بنا سکتے. اس قوم کے لیے یہ چھوٹی بات نہیں تھی, یہ بہت بڑی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو بتایا کہ تم مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے, بلکہ ایک دن اس مٹی میں جان ڈال کے اللہ اس کو دوبارہ انسان بنائے گا. یہ چھوٹی بات تھی, بڑی بات ہے بھائی. بول لو نا اگر بڑی بات ہے, وہ تو بول رہا بڑی بات ہے. عقل مانتی ہے اس کو؟ جب مر گئے, مٹی ہو کے ختم ہو گئے, کیڑے پڑ گئے اس میں, زندہ کیسے ہوں گے؟ نبی نے دوسری بات کیا کی, وہ بھی بہت عجیب بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, اللہ نے تمام انسانوں میں اپنے پیغام کے لیے مجھے سلیکٹ کیا ہے. چھوٹا دعویٰ ہے بڑا دعویٰ ہے؟ بڑا دعویٰ ہے. مشرکین ہر ہر بات پہ اعتراض کرتے تھے, ہر بات پہ تعجب کرتے, بھائی یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا، انہوں نے کہا یہ سارے معبود غلط ہیں، صرف ایک اللہ ٹھیک ہے. تو مشرکین نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحدا، یہ کیا بات، سارے غلط کیسے ہو گئے؟ بھائی آپ کہتے تھے یہ والا بت غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے بھائی، یہ تھوڑا سا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ کر سکتا ہے، نہیں تو کم از کم شادی تو کرا ہی دے گا. یہ والا کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں کنفیوژن ہے کہ یہ کچھ کر سکتا ہے. مزید تحقیق اس کے بارے میں ہوگی. نہ پیغمبروں کی دعوت کیا ہے، سارے لچڑ ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، ان کو پکارنے والے بھی کمزور اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہیں، کمزور. اتنے بڑے بڑے دعوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو یہ اتنے کمزور، اتنے لچڑ ہے کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ اس سے بڑی بات یہ کہ مکھی ان سے کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے. یہ بتوں کے سامنے مٹھائی رکھی ہوتی ہے نا، مکھیاں کھا جاتی ہیں، بات اب بت یہ نہیں کر سکتا کہ رکھی میرے لیے تھی، تو کیوں کھا رہی ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بندے نے مٹھائی لا کے رکھی بھگوان کے لیے، مکھیوں کے لیے تھوڑی رکھی ہے. دیکھو ہم جب بچپن میں کہیں جاتے تھے نا والدہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، تو میزبان چائے بسکٹ کا انتظام کرتا تھا، اب بھی کرتے ہیں. مجھے بسکٹ بہت زیادہ پسند تھے، میں کیا کرتا تھا، سارے بسکٹ چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا جاتا تھا، اور پھر جو دوسرے کے سامنے کی پلیٹ ہوتی پھر وہ اٹھاتا اپنے سامنے لاتا، وہ بھی چائے میں ڈبو کے کھا جاتا تھا. تو والدہ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ بھائی کیا کر رہا ہے بھائی، جیسے ایسے کھا رہے جیسے کہ تیرے کو بسکٹ کھانے کو نہیں ملے. اب والدہ ان کے سامنے مار بھی نہیں سکتی، ڈانٹ بھی نہیں سکتی، وہ تو یہی کہیں گے نا بچہ ہے کھانے. تو مجھے یاد ہے والدہ آنکھیں دکھاتی تھی یوں کر کے، تو ہم ڈر جاتے تھے تھوڑا سا نا، تھوڑا سا ریزرو ہو جاتے تھے. پھر دیکھا والدہ ادھر دیکھ رہی ہے، پھر ادھر سے یوں بسکٹ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بت ہیں جن کے سامنے سے مکھی مٹھائی اٹھا کے کھا رہی ہے، وہ اگر مکھی کو تھپڑ نہیں لگا سکتا تو آنکھیں تو دکھا سکتا ہے نا. تھوڑا سا بھگوان یوں کر لے، وہ کیا کر رہا ہے یوں کر کے تھوڑی سا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، مکھی ان کے سامنے سے کچھ لے کے اڑے تو اتنا بھی روب نہیں ہے کہ اس سے چھڑوا لیں. مکھی کہے بھائی ایکسکیوز می سر، میں آپ سے سوری کرتی ہوں، یہ آپ کے لیے لا کے رکھی تھی غلطی سے، میں نے کھا لی. تو یہ اس دور کے لحاظ سے چھوٹا دعویٰ نہیں ہے. آپ کسی ہندو کے سامنے یہ بات کریں، بکسی سی نکال دے گا آپ کی وار. ابھی تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں ہاں یہ تو بالکل صحیح بات ہے، ہندو کے سامنے تو کر کے دیکھیں. وہ کہے گا بھگوان ہمارا جو ہے مکھی سے مٹھائی چھڑوائے نہ چھڑوائے، میں تیرے سے تیرا کھانا پینا چھڑوا دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا دعویٰ کیا اس دور کے لحاظ سے. پھر آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی. ان لوگوں نے توحید پہ کیا اعتراض کیا، اجعل الالہۃ الہا واحدا، واہ بھائی واہ، سارے معبود غلط، 360 غلط، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ صرف ایک خدا سارے کچھ کام تھوڑی کر سکتا ہے. پھر نبی نے ان سے کیا کہا، نبی نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے. اس پہ انہوں نے کہا یہ عقل کی بہت بعید ہے کہ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قوم میں بڑے بڑے سردار موجود تھے، وہ لوگ پیغمبروں کے منکر نہیں تھے، وہ کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کیسے بنا دیا گیا. بھائی اتنے بڑے بڑے سردار ہماری قوم میں، اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ موجود ہیں، تو ایک یتیم جس جو مسکین بھی ہیں غریب بھی ہیں ان کو کیسے بنا دیا؟ آپ نہیں ہو سکتے. اگر خدا نے کسی کو پیغمبر بنانا تھا تو مکہ اور طائف میں وہ فلاں جو بہت بڑا سردار ہے اس کی سلیکشن ہونی چاہیے تھی، کسی یتیم کی سلیکشن پیغمبری کے لیے ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ دعویٰ کیا تھا، چھوٹا دعویٰ تھا بڑا دعویٰ تھا نبی کا؟ بہت بڑا دعویٰ تھا. پھر نبی نے تیسرا دعویٰ کیا کیا کہ موت کے بعد دوبارہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا، قیامت کے دن اپنے سامنے اٹھا کے کھڑا کرے گا، تمہیں حساب و کتاب لے گا. انہوں نے کہا بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعووں پہ دعوے کیے جا رہے ہیں، پہلے کہہ رہے کہ سارے غلط ہیں، ہمارے باپ دادا سارے غلط تھے، یہ خدا ہے، کہہ رہے میں پیغمبر ہوں، حالانکہ نہ پیسہ ہے آپ کے پاس نہ دولت ہے. اور اس پہ ایسے سے اعتراض کیے انہوں نے، انہوں نے کہا کہ یہ زمین پہ اشارہ کر کے چشمہ کیوں جاری نہیں کرتے، یہ اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے، یہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ادھر اشارہ کریں ادھر نہریں جاری ہو جائیں اور پھر آسمان سے جا کے کتاب لے کر آئیں ہمارے سامنے، یہ کیا بات ہے فرشتہ آ رہا ہے اور ان کو کلام پڑھا کے جا رہا ہے. نا نا نا. تیسرا دعویٰ نبی نے کیا کیا، موت کے بعد کیا ہے زندگی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو رک ہی نہیں رہے ہیں، ہے بھائی یہ تو عجیب سے عجیب باتیں کیے جا رہے ہیں. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. ارے بھائی کیا ہو گیا، ہم جب مرتے ہیں مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، لاش میں کیڑے پڑتے ہیں، اس کے بعد وہ مٹی میں تحلیل ہو کے ختم، نام و نشان ختم، اس کے بعد یہ کہتے ہیں ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، کیا ہو گیا بھائی، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرا خیال نہیں آ رہا، آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں آئی نام اتنا ہائی ہا کا ہائی ہا کا لما تو اگر لوگوں یہ عقل سے بہت الٹی باتیں، معاذ اللہ بعید باتیں، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت کا، یہ تمام چیزیں ہماری کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہیں، یہ عقل سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. پھر نبی نے کہا اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، سودی لین دین مت کرو. لو بھائی انما البیع مثل الربا. ارے بھائی ہم جب بزنس کرتے ہیں اس میں بھی پیسہ لگا کے پیسہ کماتے ہیں، تو ایک بندے کو پیسہ دے کے ہم اضافی پروفٹ لے رہے ہیں، اس میں کیا خرابی ہے؟ انما البیع مثل الربا، جو بزنس ہے وہ بھی تو ربا اور سود کی طرح کی ایک چیز ہے، تو یہ حلال ہے وہ حرام ہے، یہ چیز ہماری کھوپڑی میں آنے والی آپ لوگ جملہ تو مکمل کر دیا کرو نہیں ہے. یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، ایک دن آ کے وہ تنگ آ کے کہنے لگے یا ایھا الذی، وہ کیا ہے قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے پھر چند تانے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام یقولون شاعر، چونکہ آپ کا جو کلام تھا نا جو آپ پہ نازل ہو رہا تھا بڑا خوبصورت کلام، کلام بڑا خوبصورت، اس میں اٹریکشن بہت زیادہ، اس اٹریکشن کی وجہ سے اتنی عجیب عجیب باتیں لوگ آہستہ آہستہ کیا کر رہے تھے قبول، پبلک میں کیا ہو رہی ہے مقبول ہو رہی ہے. اب جب وہ جا کے کہتے بھائی ان کے دعوے بڑے عجیب عجیب ہیں، تو لوگ کہتے پھر لوگ مان کیوں رہے ہیں ان کے دعوے، اور مان بھی قوم کے عقل مند لوگ، ابو بکر عمر عثمان علی جیسے لوگ مان رہے ہیں. تو انہوں نے کہا شاعر، بھائی کیا کرتے ہیں، یہ شاعری آتی ہے، شاعر کیا کرتا ہے چھوٹی سی بات کو رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کر دیتا ہے، آپ مان لیتے ہیں. کہتے ہیں زبردست تقریر بات دفعہ بندہ کر کے چلا جاتا ہے، وہ آپ نے منجن بیچنے والے یہی تو کر رہے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے ایسے الفاظ گھمائیں گے. وہ ایک آدمی اپنا گدا بیچنے کے لیے گیا، میرے پاس کچھ دن ابھی وہ نہیں، وہ باقی سنا وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے، ذرا پرانا ہو جائے گی واقعہ پھر سناؤں گا، بعض واقعات تازہ تازہ مارکیٹ میں آتے ہیں وہ سنا دو تو وہ سمجھ جاتے ہیں میری بات ہو رہی ہے، ذرا پرانے ہو جائیں نا ان کے دماغ سے نکل جائیں گے پھر سناؤں گا. تو ایک آدمی اپنا گدا بیچنے کے لیے گیا، دلال کے ذمے لگایا گدے کے اوصاف بیان کرنے، اس نے ایسے اوصاف بیان کیے وہ مالک خود ہی اتنا متاثر ہو گیا، اس نے کہا میں نہیں بیچ رہا بھائی اتنا قیمتی گدا میں نہیں بیچ رہا، تو لفاظ ہی تھی. تو وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شاعر ہے، کہ کلام میں اتنی اٹریکشن ہے. تو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعروں کے کلام سے ابو بکر عمر جیسے لوگ متاثر نہیں ہوتے، اس میں تو مبالغہ آرائی والے لوگ ہی متاثر ہوتے ہیں، اور اتنی قربانیاں تھوڑی دیتے ہیں شاعروں کی باتوں سے متاثر ہو کے جیسے قربانیاں صحابہ کرام دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ مجنون ہیں دیوانے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے کیے نا موت کے بعد زندگی ہے, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, خدا صرف ایک ہے, نجات صرف اللہ کو ماننے میں ہے. تو بالآخر وہ کیا کہنے لگے, یہ کیا ہیں, مجنون ہیں. تو قرآن نے کہا قل انما اعظکم بواحدہ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, ان تقوموا للہ مثنا وفرادا, تم اکیلے بھی غور کرو اور سب مل کے بھی غور کرو, ما بصاحبکم من جنہ, تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 سال تمہارے ساتھ رہے ہیں ان میں جنون کی کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی. غور کرو اس سے, مجنونوں کی ایسی باتیں نہیں ہوتی. مجنون کیا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت پھٹکو, لا تقربوا مال الیتیم, یتیم کا مال مت کھاؤ, ووصینا الانسان بوالدیہ, انسان کو ہم نے وصیت کی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے, الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, جو ہمیں ماننے والے ہیں نمازیں قائم کرتے ہیں, جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آج کل کسی, آج تک کسی مجنون پاگل دیوانے کی ایسی تعلیمات دیکھی آپ نے؟ تو خیر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں, یہ کچھ تمہید تھی کہ دیکھو اسلام کا یہ دعویٰ بھی بڑا عجیب ہے کہ میرے علاوہ انسان کی نجات اور کامیابی کا کوئی راستہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو بھائی یا تو معاذ اللہ نقل کفر, اسلام اس دعوے میں مبالغہ آرائی کر رہا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, کفر نباشت, جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. اور اگر سچا دعویٰ کر رہا ہے تو میرے بھائی پھر میری اور آپ کی خیر نہیں ہے. آپ کو اگر کوئی آ کے بتائے کہ علاقے میں معاذ اللہ, اللہ نہ کرے خدا نخواستہ زلزلہ آنے والا ہے, یا تو جھوٹ بول رہے, لیکن عقل مند کیا کرتا ہے, بھاگنے کی کوشش کہ اگر سچ نکلا تو کیا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی, خدا نخواستہ یہاں کوئی خبر پھیل جائے کہ بم رکھا ہوا ہے, اللہ نہ کرے رکھا ہوا نہیں ہے, خبر پھیل جائے, آپ تمیز سے بیان سنو گے؟ میں کون سا تمیز سے بیان کروں گا, کیا خیال, نہ آپ تمیز سے بیان سنو گے نہ میں تمیز سے بیان کروں گا. تحقیق تو ہوتی رہے گی بعد میں کہ رکھا ہوا بھی ہے کہ نہیں رکھا ہوا, لیکن مجمع کی ایسی کی سہتی ہو جائے گی. آپ کے لیے اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہوگا کہ اس خبر کی تحقیق کرو کہ یہ جھوٹی ہے یا سچی, حالانکہ کتنی چھوٹی سی خبر ہے کہ بم ہے. تو یاد رکھو اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ صرف اور صرف اسلام وہ مذہب ہے, وہ دین ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جو اسلام کو فالو نہیں کرے گا وہ کتنی ہی ترقی کر لے دنیا میں بھی ناکام ہے, آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے. خدا کی قسم اس سے بڑا دعویٰ کوئی مذہب نہیں کرتا. اگر اسلام اس مذہب میں خدا نخواستہ معاذ اللہ نقل کفر جھوٹا ہے تو پھر ہمیں اسلام کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اگر اسلام اس دعوے میں بالفرض سچا ہے تو پھر جب تک پورے اسلام کو ہم فالو نہیں کریں گے, اگر بم کی خبر سچی نکلی تو آپ کو 6 کلومیٹر دور بھاگنا پڑے گا یہاں سے. پھر یہ نہیں ہے کہ میں 3 فٹ وہاں سے ہٹ کے بیٹھ جاتا ہوں. اگر خبر سچی نکلی, اگر جھوٹی نکلی تو کوئی نقصان نہیں ہے, سچی نکلی تو تھوڑے بہت بم کے چھرے مجھے آگے لگیں گے, زیادہ میرا نقصان نہیں ہوگا, آپ بھاگو گے وہاں سے. آج بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جیسے ہندو ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ ہندو مذہب کو سیریس نہیں لیتا, وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ ہمارا کلچر ہے ہندوازم تو ہم بھی ہندو ہیں. عیسائی عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, وہ عیسائیت کو سیریس نہیں لیتا, وہ کہتے ہیں یار ہم چونکہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے اس میں بھی عیسائی ہیں. یہی کام مسلمان بھی کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں میں اسلامی ملک میں پیدا ہو گیا, چاروں طرف میرے مسلمان ہیں تو میں بھی مسلمان ہوں. ٹھیک ہے ہر قوم کا ایک مذہب ہوتا ہے, کبھی کبھار میں بھی ٹوپی پہن لیا کروں گا اور عید بقرعید میں بھی منا لیا کروں گا. وہ دل و جان سے اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ تھوڑا بہت اسلام پہ عمل کر لیں تو ٹھیک ہے, نہیں کریں تو بھی ٹھیک ہے. نا 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 نا, نا. اسلام کا یہ دعویٰ ہے ادخلوا فی السلم کافا, اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. فإن لم تفعلوا, اگر تم یہ نہیں کرتے, فإن زللتم, فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو یاد رکھو اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے جو تمہیں سزا نہیں دے رہا، اس لیے کہ اس نے سزا کے لیے ایک دن متعین کر کے رکھا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے نظریے کو درست کریں اسلام کے بارے میں۔ دیکھو اسلام کس چیز کا نام ہے، سب سے پہلی بات یہاں سے شروع ہوگی۔ اگر کوئی مسلم ہے تو وہ کبھی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، اسے ماننا پڑے گا اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے۔ ڈارون کی نظریے کو نہیں مان سکتا وہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آج تو میرے سامنے گلاس لا کے رکھ دیا، میں اکثر گلاس توڑنے کی مثال دیتا ہوں، اور آج میں عزم کر کے آیا تھا کہ آج کے بیان میں گلاس توڑنے کی مثال نہیں دوں گا میں، لیکن آج ایک سازش کے تحت میرے سامنے گلاس رکھا گیا ہے، لہذا میں گلاس توڑنے کی مثال دوں گا۔ جو یوٹیوب پہ بیان سنتے ہیں نا وہ بور ہو گئے یہ مثال سن سن کے، کوئی بات نہیں یار، ہم کوئی گلاس توڑ تھوڑی رہے ہیں سچی مچی میں۔ اگر ہم مثال گلاس توڑنے کی دے کے گلاس بھی توڑ رہے ہوتے تو قوم کا نقصان ہوتا، پھر آپ کا اعتراض بنتا تھا۔ تو میں آج پھر گلاس توڑنے کی مثال دوں گا بات سمجھانے کے لیے۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، میرے سامنے گلاس رکھا ہے، بیان کرتے کرتے میرا ہاتھ گلاس پہ لگے اور گلاس گر کے ٹوٹ جائے، آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا؟ میں جواب میں کہوں گا توڑا نہیں ہے، غلطی سے اتفاق سے ٹوٹ گیا ہے۔ تو جواب درست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ درست ہوگا۔ لیکن ایک گلاس ٹوٹا ہوا رکھا ہے، میں نے سمت بانڈ سے آ کے 15-20 منٹ لگا کے اس کو جوڑ دیا، ایل پی سے جوڑ دیا، آپ نے کہا مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا؟ ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا، 10-15 منٹ آپ نے گلاس جوڑنے میں لگا دیے، ہمارا نقصان کیا آپ نے، گلاس تو کوئی بھی جوڑ دیتا، آپ نے کیوں جوڑا؟ سمت بانڈ اپنی جیب میں لے کر آئے تھے آپ، یہ کیا آپ نے حرکت کی ہے؟ اب میں جواب میں کہوں کہ جوڑا نہیں ہے، آٹومیٹیکلی جڑ گیا ہے، مان لو گے اس بات کو؟ کیوں بھائی؟ میں کہوں یار ڈارون کا نظریہ ہے بھائی، چیزیں بعض دفعہ جڑ بھی جاتی، جب وسیم بھائی پورے جڑ کے نکل گئے ماں کے پیٹ سے، غفار بھائی نکل گئے، ستار بھائی نکل گئے، ہم سب ماں کے بطن سے دنیا میں آ گئے جڑ کے، تو آٹومیٹیکلی جب ہم جڑ سکتے ہیں کروڑوں سال میں تو گلاس کیوں نہیں جڑ سکتا؟ مان لو گے آپ؟ آپ بولو گے مجھے نا نیچے لوگوں نے کمنٹ کیے ہوتے مفتی صاحب نے سائنس وائنس پڑھی بھی نہیں ہے، ڈارون کی تھیوری ویری پڑھی بھی نہیں ہے۔ بھائی ڈارون کی تھیوری پہ مفتی صاحب ماسٹر کرو، پی ایچ ڈی کرو، پھر اس کے بعد آپ ڈارون پہ بات کرو۔ میرے بھائی ڈارون کی تھیوری کو غلط قرار دینے کے لیے کھوپڑی میں تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے، ڈگریاں نہیں، چیزیں خود بخود ٹوٹتی ہیں، خدا کی قسم خود بخود کوئی چیز نہیں جڑتی آج تک، اور اگر خود بخود جڑتی ہے تو اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی، اس کے لیے کھوپڑی چاہیے۔ ڈارون کے پاس یہ کھوپڑی نہیں تھی، غلط گمراہ کر کے چلا گیا لوگوں کو، اور آج تک لوگ اس کے گمراہی والے راستے پر خدا کا انکار کر کے جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب میں آپ کے سامنے کہوں یار یہ کروڑوں اربوں سال میں خود بہت جڑ گیا ہے، خود بہت جڑ گیا ہے، پہلی بات تو آپ یہ کہو گے کہ یہ 15 منٹ پہلے ٹوٹا ہوا تھا، 15 منٹ میں جڑا ہی ہے، کروڑوں اربوں سال تو گزرے، وہ تو خربوں سال میں بھی نہیں جڑ سکتا، خربوں سال میں بھی نہیں جڑ سکتا۔ تو ہم جو بنے ہیں نا یہ خربوں سال میں نہیں بنے ہیں، ایک پانی کے قطرے سے 9 مہینے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی اور کھوپڑی کے اندر مغز بھیجا ناخن انگلیاں یہ ساری صرف 9 مہینے میں پورا مال تیار ہوا ہے، یہ پروڈکٹ تیار ہوئی ہے، یہ خربوں سال میں نہیں ہوئی ہے۔ اگر سائنسدانوں نے یہ منظر پانی سے انسان بننے کا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، خدا کی قسم میرے اور آپ کے بارے میں بھی یہ کہتے کہ خربوں سال میں ہم وجود میں آئے ہیں، وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، اس کی کوئی تعویل کر نہیں پا رہے وہ۔ اور یہ کیا بات ہے 9 مہینے میں بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آیا اور آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا، اور بھائی یہ آٹومیٹیکلی ممکن؟ اتنا بہترین نظام وجود میں خود بخود آ جائے بھائی اتفاق سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہماری مرغیاں نا بھی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہر وقت بیٹھی رہتی ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یار مفتی صاحب جب بھی آنا ہے مرغیوں کے انڈے کو تذکرہ، بھائی اب اتنے چوزے ہو گئے الحمدللہ کوئی نہ کوئی، اور جس دن مرغیوں کے، مجھے ابھی کچھ دن پہلے صاحب کہنے لگے مفتی صاحب آپ کو فلاں جگہ ملک بیان کے لیے جانا ہے، لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کو پیسے ویسے ملتے ہیں بیان میں، پیسے ویسے نہیں ملتے، بڑی قربانیاں دے کے جاتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کی کیا قربانی ہے آپ فلاں ملک بیان کے لیے جا رہے ہو، میں نے کہا عین اسی دن انڈوں سے چوزے نکلنے کی ڈیٹ ہے جس دن میرا سفر ہے، یہ آپ کے لیے قربانی نہیں ہے، میرے لیے کیا ہے، 3 مرغیاں میں نے انڈوں پہ بٹھائی ہوئی ہیں،
چھ جون کو میرا سفر ہے اور چھ جون کو اپنی ڈائری میں لکھا سکتا ہوں، لکھا ہوا ہے چھ جون کو ان کے سوزے نکلنے کی ڈیٹ ہے. آپ کے لیے قربانی نہیں ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی قربانی ہے یار، تین مرغیوں کو ہم لاوارث چھوڑ کے جا رہے ہیں. خیر یہ تو جنرل نالج کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا. تو وہ نا ہمارے کچھ شاگرد بحث کر رہے تھے، یار یہ انڈوں سے چوزا، کل کی بات ہے، ایک نے کہا کہ وہ مرغی جو ہے نا وہ توڑتی ہے انڈے کو، جس سے کیا نکلتا ہے؟ چوزا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں. انڈے کا خول بڑا سخت ہوتا ہے، آخری دن تک سخت ہوتا ہے. ڈارون اگر زندہ ہوتا نا، میں اس سے پوچھتا کہ تیرے باپ کے پاس بھی اس سوال کا جواب ہے کہیں سے لے کے آ، تو نے تو ماسٹر کیا ہوا ہے نا، تو خود تھیوری پیش کی ہے. ہمارے حضرت ایک دفعہ کسی پادری کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو پادری نے بولا کہ حضرت نے کہا کہ یہ تثلیث کا عقیدہ میری سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا میں نے اس پہ کتاب لکھی ہے، پہلے بحث ہوئی تو حضرت کی پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا میں نے اس پہ کتاب لکھی ہے، وہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. حضرت نے فرمایا تو کتاب کا مصنف بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھا نہیں پا رہا، تو کتاب کیا سمجھائے گی بھائی؟ تو ڈارون زندہ ہوتا نا، میں اس سے سوال پوچھتا کہ میں ماسٹر واسٹر تو کروں نہ کروں، میرا ہیڈ ایک ہے، تو نے تھیوری پیش کی نا، مجھے اس سوال کا جواب دے، قیامت تک تیرا باپ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. چوزا جس دن نکلنا ہوتا ہے نا انڈے کے فال پہ، اس دن اس کی چونچ پہ ایک تیز دھار پیدا ہوتی ہے، اسی دن پیدا ہوتی ہے. اس تیز دھار سے وہ کیا کرتا ہے؟ انڈے کے چھلکے کو توڑتا ہے، اور جیسے ہی توڑتا ہے وہ دھار کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. یار خربوں سال میں بھی خدا کی قسم ایسی مینجمنٹ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. ایک ایک چیز ایسی مینجمنٹ ہے اس کائنات میں، تو کیوں خدا کے تم منکر ہو بھائی؟ مان لو کسی نے کیا ہے، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ماننے کے بعد بہت ساری چیزوں کو ماننا پڑے گا. جب آپ مان لیتے ہیں، ایک خاتون ہیں گھر میں رہتی ہیں آپ کے ساتھ جو آصف بیگم ہے، اگر آپ اس مان لیں کہ یہ میری بیگم ہے، تو یہ آسان بات نہیں. کیوں؟ پھر گیس کا بل کس کے ذمہ ہوگا؟ بولو نا، آپ کے ذمہ. بجلی کا بل کس کے ذمہ ہوگا؟ آپ کے ذمہ. اور صبح ناشتے کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا؟ آپ کے ذمہ. دوپہر کھانے کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا؟ آپ کے ذمہ. پورا راشن نان نفقہ وہ بتا دیں، میں پریگنٹ ہوں، بچہ پیدا ہونے کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا؟ بولو نا، بول تو لے یار، آپ کے ذمہ ہوگا. اتنے ساری ٹینشنوں میں آپ مبتلا ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ ان تمام ٹینشنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیگم کو بول دو آپ کس سلسلے میں یہاں آئی نہیں، میں تو جانتا نہیں آپ کون. اب کوئی ٹینشن رہی؟ بولو. نہ انڈوں کا خرچہ، نہ دودھ کا خرچہ، نہ دہی کا خرچہ، نہ ملائی کا خرچہ، نہ مکھن کا خرچہ، نہ ڈبلوڈی کا خرچہ، نہ سالوں کی ٹینشن، نہ ساس کی ٹینشن، نہ سسر کی ٹینشن. ساری ٹینشن ہی ختم کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جو گھر میں آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں بول دو، میں آپ کو نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو ہو آر یو، کس سلسلے میں آپ یہاں آئی. خرچوں سے تو بچت ہو جائے گی، اور اس وقت شاید کچھ بھی نہ ہو، تھوڑی دیر میں اگر چار بیویاں ہیں تو سالوں کا ٹرک بھر کے آئے گا، کیا خیال آپ کی دھنائی لگانے کے لیے. اگر ایک ہے تو ایک آدھ سالہ، ایک بیوی والے کی کوئی کچھ، میں اس کو شادی نہیں مانتا، یہ مذاق نہیں بتایا کروں کہ میں میرڈ ہوں. لوگ مجھے آگے بتایا میں شادی سے جاؤں گا، تو کتنے بچے کہہ رہے ہیں؟ دو بچے ہیں اور ایک عدد میں. کیا کیا مذاق کیوں کر رہے ہو یار؟ اس کو شادی بولتے ہیں؟ اس کو بچے بولتے ہیں؟ اور وہ لوگ بھی منانا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ میں بھی اس میں مزید کچھ بات کرتا ہوں. تو یہ شادی نہیں ہے، شادی یہ ہے کہ جو کھانے سے پہلے اسٹارٹر آتا ہے، کیا خیال ہے؟ کھانے سے پہلے کہ اسٹارٹر آتا ہے، وہ کھانا نہیں ہوتا، اس کے بعد کھانا آتا ہے. تو ابھی یہ کہ آپ بالکل نابالغ سے تجربہ ہوا ہے کہ بھائی اس طرح سے شادی ہوتی ہے، اس طرح بیگم. اب شادی کیا ہو رہی ہے؟ اب شروع ہو رہی ہے. خواتین نہ کہیں ناراض ہو جائے، اس پہ زیادہ نہیں بولتا میں. تو آپ نے تمام ٹینشنوں سے بچنے کا آپ کے پاس حل کیا ہے، بیگم کو بول دو کہ میں خاتون کو نہیں جانتا.
وقتی طور پر تمام قسم کی ٹینشنوں سے آپ کی بچت ہو جائے گی. لیکن کیا کسی میں اتنا دم ہے کہ بیگم کو یہ بول دے ٹینشنوں سے بچنے کے لیے؟ اس کو پتا ہے یہ میں نے بولا تو اس کا جو ریزلٹ نکلے گا وہ ان تمام ٹینشنوں جن سے میں بچنا چاہ رہا ہوں نا اس سے زیادہ وزنی ٹینشن مجھے ملنے والی ہے. سارے سالے آ جائیں گے اور وہ ویڈیو دکھائیں گے اور وہ نکاح نامے دکھائیں گے, کیس کریں گے, پیٹیں گے, پکڑیں گے, کوٹیں گے, محلے والے بھی کوٹیں گے, ابے تو نے شادی کی ہے, مہر دیا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے, تو انکار کیسے کر رہا ہے؟ اس سے بڑی مصیبت میں پھنسو گے آپ, وہ کیسے چھوڑیں گے؟ مجھے بتاؤ, آپ ٹینشنوں سے بچنے کے لیے خدا کا انکار کر دو, آپ کیا سمجھتے ہو خدا ڈارون کو چھوڑ دے گا کیا, یا آپ کو چھوڑ دے گا؟ وہ کیا ٹینشن ہے جس سے بچنے کے لیے خدا کا انکار کیا جاتا ہے؟ پہلی بات, جب آپ خدا کو مانو گے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے کسی وجہ سے کائنات کو بنایا ہے, بے مقصد اس نے کائنات کو نہیں بنایا. جیسے گلاس جوڑ دیا نا میں نے, آپ مجھ سے پوچھیں گے کیوں جوڑا, میں نے کہا خود ہی جڑ گیا ہے, یہ جواب کوئی نہیں مانے گا. آپ کو ماننا, مجھے ماننا پڑے گا میں نے جوڑا ہے. اس سوال کے جواب بعد سوال ختم نہیں ہوگا, آپ اگلے سوال پوچھیں گے مفتی صاحب آپ نے کیوں جوڑا, میں جواب میں کہوں ایو ہی جوڑ دیا, مان لو گے اس جواب کو آپ؟ یار ایو ہی آپ تو کسی کا سر پھاڑ دو گے آپ. ہم پوچھیں گے کیوں پھوڑا, آپ بولیں گے ویسے ہی پھوڑ دیا. کسی کے دانت توڑ دو گے آپ, ہم بولیں گے کیوں توڑا, آپ بولو گے ویسے ہی. میں جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایو ہی میں کوئی کام یا ویسے ہی کوئی کام نہیں کر سکتا, تو خالق کائنات کے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے پوری کائنات سجا دی, تمام انسانوں کو بنا دیا, بچے کو ماں کے پیٹ سے نکالا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, اس سے پوچھا جائے کہ اللہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کہیں کوئی مقصد نہیں ہے, مر کے سب ختم ہو جاتے ہیں, ایک پروسیس ہے نیچرل, بچے پیدا ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, شادی کرتے ہیں, نسل بڑھاتے ہیں, اس کے بعد مر کے ختم ہو جاتے ہیں, بس ویسے ہی. تو یہ جواب بنے گا نہیں, سمجھ میں آئی بات؟ یہ جواب بنے گا نہیں. ایک عام آدمی ہے وہیں کوئی کام نہیں کرتا تو خالق کائنات کیسے کرتا ہے؟ لہذا جب آپ خدا کو مانیں گے نا تو آٹومیٹیکلی اگلا سوال آپ پہ خود بخود متوجہ ہوگا. اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا کیوں بنایا. اس کا جواب اس دنیا میں کسی کے باپ کے پاس بھی, اب یار ہم ابھی طبیعت سے کراچی کی زبان ہے مجبوری ہے, کسی کے باپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے سوائے اسلام کے. اسلام نے دعویٰ کیا نا میں ہی راہ نجات ہوں, بہت بڑا دعویٰ ہے لیکن اس پہ دلائل کے اتنے امبار لگا دیے نا کہ ماننا پڑتا ہے کہ اسلام اس دعوے میں سچا ہے. گائیڈنس اسلام کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. بتاؤ ہندوؤں سے پوچھو خدا نے اس کائنات کو کیوں بنایا, ہر پنڈت کے پاس دوسرے سے الگ جواب ہوگا. لبرل لوگوں سے پوچھو کہ خدا نے اس کائنات کو کیوں, جو خدا کو مانتے ہیں, بہت سے تو مانتے ہی نہیں ہیں, جو مانتے ہیں ان سے پوچھو کیوں بنایا, بہت سے ہمیں کیا پتا کیوں بنایا. اور بہت زیادہ کوئی عاشق مزاج ہوگا تو وہ کہے گا بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, میں تمہارے لیے بناؤں تم میرے لیے بنی ہو. یہی ڈائلاگ ہوتے ہیں نا, ہم دونوں کس کے لیے بنے ہیں, ایک دوسرے کے لیے بنے. یونیورسٹیوں میں آج کل یہ چل رہا ہے, تو مطلب میں اس کے لیے بنا تو کیا دلیل ہے بھائی, میں اس کے لیے, اس کا مطلب یہ مر جائے تو تم بھی مر جاؤ. جب آپ اس کے لیے بنے تھے تو وہ مر گئی تو اب تو جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کام ہی ختم ہو گیا, تو اب کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھ کے؟ آپ ہوٹل میں کھانا کھانے آئے, تھوڑی دیر تک تو ہوٹل کا مالک برداشت کرتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے بھائی اب آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ہم کھانا کھانے آئے تھے, کھا لیا نا, نکلو باہر دوسروں کو بیٹھنے دو. جاوید نہاری پیرس دیکھا نا آپ لوگوں نے, کرسیوں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, بھائی اب کھا لیا تم نکلو نا, اب آپ کو میں بیٹھا ہوں آئے کیوں سے یہاں, کھانا کھانے کھا لیا نا اب دوسرے کو کھانے دو. تو کوئی کہتا ہے میں پیسہ کمانے کے لیے آیا, کوئی کہتا ہے میں جناب انسانیت کی خدمت کے لیے آیا. اچھا آپ انسانیت کی خدمت کے لیے آئے ہو تو انسانیت کس کام کے لیے, وہ آپ کی خدمت کے لیے آئی ہے تو مخدوم کون ہے؟ دونوں ہی خادم ہو گئے. دنیا میں کہیں ایسا کوئی دیکھا کہ دونوں ہی خادم ہو؟ تو سب ایک دوسرے کے لیے ہیں. تو کیا ہے یہ ایسے جواب ہے جو انسان کو سیٹسفائی نہیں کرتے. تو آپ کے لیے اگلا سوال یہ ہوگا جس میں آپ پھنسو گے, اگر خدا کو مانتے ہو نا تو آپ پھنسو گے, خدا نے کیوں بنایا. اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. اسلام نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا,
اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے بنایا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا عمل کون کرتا ہے. اور دنیا میں ایسا کوئی ایگزام نہیں ہے جس کا رزلٹ نہ اناؤنس ہوتا ہو. لہذا اللہ نے دعویٰ کر دیا کہ رزلٹ دنیا میں اناؤنس نہیں ہوگا, موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا. جو اچھا کر کے آیا اسے ہمیشہ کی جنت ملے گی, جو برا کر کے آیا اسے ہمیشہ کے لیے ناکام کر دوں گا, جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا. یہ کلیریفیکیشن آپ کو دنیا میں اسلام اور قرآن کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گی. لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے. جب آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا نا, اگر آپ تحقیق کر رہے ہو نا, تو خدا کو جب مانو گے تو یہ سارے سوال آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. اب آپ کہو گے یار یہ مجھے سوال کا جواب مل گیا, بڑا زبردست, میرا مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں بھائی. اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ ہم اچھا عمل کریں, برائی سے بچیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. نہیں میرے بھائی اب خوشی نہیں, اب خوشی آپ کی کیا ہو رہی ہے, مزے کرکرے ہونا شروع ہو رہے ہیں. آج بات سمجھ میں. دیکھو ایک آدمی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہے, اسے پتہ ہی نہیں میں یہاں کس, جیسے کراچی میں جب جاتے ہیں نا ایگزام دینے کے لیے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم یہاں کس سلسلے میں آئے. کراچی میں جو ایگزامینیشن ہال ہم نے بھی یہاں امتحان دیے ہیں, تو پتہ ہی نہیں اس کو بتانا پڑتا ہے تو یہاں پیڑے کھانے کے لیے نہیں آئے, امتحان چل رہا ہے. کہتا اچھا ہوا. پہلے پھرے کا رواج ہوتا تھا کراچی کے ایگزامینیشن ہال میں, اب الحمدللہ گورنمنٹ نے وہ ٹینشن ختم. یہ پھرے ورے کی ٹینشن پینٹ سے ادھر نکال رہا ہے جب سے پرچی پکڑا رہا ہے, یہ پرانے زمانے کی جب ترقی نہیں تھی. اب الحمدللہ کراچی میں یہ ہو گیا ہے کہ مجھ سے کل کسی نے مسئلہ, مجھے حالات پتہ ہے لوگوں سے پتہ چلتے ہیں, کل کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو نا ویڈیو کال پہ پیپر حل کروایا ہے پورا ایگزامینیشن ہال میں, تو کیا یہ جائز ہے؟ اب میں نے کہا جائز ناجائز تو بات کی بات ہے, ویڈیو کو آڈیو بھی نہیں. کہہ رہا وہ ویڈیو کال پہ اس نے پیپر رکھا تو میں اس کو بتاتا رہا, وہ حل کرتا رہا. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہا پوری کلاس یہی کر رہی تھی, اور جو ایگزامینر تھا اس نے بولا تھا کہ کر لو بھائی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہ ٹیکنالوجی ہے الحمدللہ, سائنسک آلات سے ہم نے بولے جتنا فائدہ اٹھایا انگریز نہیں پہنچا. انگریز بہت ابھی پیچھے, ہم بہت پیچھے ہے بھائی. موبائل کا جو سائنسی آلہ ہے نا, اس سے بتاؤ کسی قوم نے اتنا فائدہ اٹھایا ہے. طلاقیں بھی اس سے ہو رہی ہیں, شادیاں بھی اس سے ہو رہی ہیں, شادیاں بھی اس سے ہو رہی ہیں موبائل سے, اور طلاقیں بھی اس سے ہو رہی ہیں, اور بچے امتحان پاس بھی اسی کے ذریعے کر رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ, آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے تھے, لائف کو انجوائے کر رہے تھے, کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں, نسوار کھا رہے ہیں, گٹکا کھا رہے ہیں, ادھر ادھر لڑکیوں کو چھانک تانک کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہی نہیں تھا کہ میں یہاں کس سلسلے میں حاضر ہوں. کسی نے کان میں آ کے بتا دیا, بھائی جان یہ ایگزامینیشن ہال ہے, تیرے ایم اے کے پیپر ہیں, اور اگر تو نے کلیئر کر لیا تو تجھے اچھی جاب مل جائے گی, نہیں کیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اگر آپ کو یقین آ جائے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے, اور کراچی کا ایگزامینیشن ہال نہ ہو, باقی سچی مچی کا ایگزامینیشن ہال ہی ہو, فوراً اب آپ کی ٹینشن کم ہوگی یا بڑھے گی؟ ایک دم آپ سیریس ہو جاؤ گے, بھائی مجھے پیپر آتا ہے کہ نہیں آتا. تو اس ٹینشن ختم کرنے کے ایک طریقہ یہ کہ آپ انکار کر دو, نہیں یہ ایگزامینیشن ہال نہیں ہے, میں نانی کے گھر میں آ جاؤں گا, یہاں یہ میری نانی کا گھر ہے. لوگ سمجھا رہے ہیں بھائی تیری نانی کا گھر ہے تو یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے پیپر لے کے, وہ بھی پیپر لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور یہ سب تیری خدمتیں ہو رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, لائف کو انٹرٹین کرنا چاہیے, انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے لائف میں, یہ سب باتیں پرانے زمانے کی ہیں. اصل میں یہ ہم لوگ کو نا ڈپریشن کے مریض بنانے کے لیے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ایگزامینیشن ہال. آج کے نوجوان سے جب بات کی جائے, بھائی یہ دنیا امتحان گاہ ہے. زنا کرو گے جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن, بد نظری کرو گے جواب دینا پڑے گا, چوری کرو گے جواب دینا پڑے گا, کسی کی ایک بال زمین قبضہ کرو گے ساتوں زمینوں میں دھسایا جائے گا قیامت کے دن. ماں باپ کے سامنے آپ کو اوف کرنے کی اجازت نہیں ہے, ایگزامینیشن ہال ہے, آپ کو پانچ ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. فوراً انسان کے دل میں خیال آتا ہے یار یہ کیا ہے, یہ ہماری لائف کو ٹینشن والا بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں مذہب کرتا ہے. گورے کو دیکھو, ان تمام ٹینشنوں سے کیا ہے, گورا فجر میں نماز پڑھتا ہے, اپنی مرضی سے اٹھتا ہے بھائی جب اس کا موڈ ہوتا ہے, ظہر کی نماز پڑھتا ہے گورا,
تمام وہ چیزیں جو گورے کی ٹینشن کا ذریعہ بن سکتی تھیں گورے نے ان تمام چیزوں کو اپنی لائف سے نکال دیا. آخری ایک چیز بوڑھے ماں باپ رہ گئے تھے جو تھوڑی سی ٹینشن کا ذریعہ بن رہے تھے, گوروں نے کہا یہ آخری چیز بھی اپنے گھروں سے کیا کرو, کھانستے ہیں بلا وجہ ٹینشن دیتے ہیں. کل مجھ سے کسی نے پوچھا, اٹک سے کوئی مہمان آئے جیسے, انہوں نے کہا میری وائف لندن جا رہی ہے اولڈ ہاؤس میں بوڑھوں کی خدمت کرنے کے لیے, تو شری مسئلہ پوچھ رہے تھے. میں نے کہا تو جو اولڈ ہاؤس میں لندن میں بوڑھے ہیں تو وہ ان کے بچے کہاں ہیں؟ تو وہ حیران کی سے کہنے لگے, مصطفیٰ آپ کو نہیں پتا وہاں بچے خدمت نہیں کرتے, وہاں بچے ماں باپ کی خدمت, اٹک سے جا رہا ہے کوئی بندہ یا بندی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے. تو میں نے کہا اصل میں گورے نے بالکل صحیح کیا, کیونکہ جب زندگی ایگزامینیشن ہال ہی نہیں ہے, ایک کھیل کا میدان ہے, تو کھیل کے میدان میں خدمتیں ہوتی ہیں یا لائف کو انجوائے کیا جاتا ہے؟ بولو نا, انجوائے کیا جاتا ہے نا لائف کو. تو بالکل صحیح کر رہا ہے, جو اس کا نظریہ اس پہ کیا ہے فائن. تو اگر بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے گا تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی تو زندگی ختم ہو گئی ہے بڑھاپا, ہمیں تو لائف کو, ہم تو بوڑھے تھوڑی, ہم تو جوان ہیں نا, ہمیں تو لائف کو انجوائے کرنے دو. تو بہترین حل اس کا یہی ہے کہ ابا کو ای سی سینٹر میں جمع کرا دیا جائے. تو جب آپ یہ یقین کر لیتے ہو کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے تو آپ کے بہت سارے مزے کیا ہو جاتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے مزے گرگرے ہو, چار شادیوں والا مزہ تو رہتا ہے, اور بھی بہت سارے حلال مزے رہتے ہیں, لیکن جیسے ایگزامینیشن ہال میں آپ چائے بھی پی سکتے ہو, بعض جگہ اجازت ہوتی ہے, ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہو, جو بہت ساری چیزوں کی بعض دفعہ اجازت ہوتی ہے. تو اللہ نے اس ایگزامینیشن ہال میں بہت ساری چیزیں حلال بھی کر دی ہیں, لیکن ساری چیزیں حلال نہیں کی, بہت ساری پابندیاں لگا دی ہیں. تو یہ سوال کا یہ بھی جواب دینا پڑے گا آپ کو. لبرل لوگوں کے پاس جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. تو آپ جب مان لیتے ہو کہ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا اور آزمائش کیا ہے, جو اچھا کرے گا اسے جنت ملے گی, جو برا کرے گا اسے سزا ملے گی, تو آپ اور پھنسے چلے جاتے ہو, اس لیے کہ پھر اچھے اور برے کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ اچھائی کسے کہتے ہیں برائی کسے کہتے ہیں, پھر یہ بھی اللہ ہی بتائے گا آپ کو. کیونکہ اگر انسانوں میں چھوڑ دیا جائے تو انگریز لوگ بوڑھوں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا برا عمل نہیں سمجھتے, تو انسانوں میں چھوڑ دیا جائے تو اچھے اور برے کو انسان خود ایکسپلین کرے گا, تو جو جس برائی میں مبتلا ہوگا وہ کبھی بھی اس کو برا نہیں کہے گا. کبھی کسی چرچی سے سنا کہ چرچ بری چیز ہے؟ ہے بھائی, کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ اگر اسمبلی میں سارے چرچی ہوں, فرض کر لو, ویسے فرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن فرض کر لو, میں نے تحقیق نہیں کی ہے لیکن کچھ پتا بھی نہیں ہے بھارت, فرض کر لو کہ سارے کیا ہیں احترام, فرض کر لو کہ سارے کیا ہیں احترامن, فرض نہیں کرو, نہیں فرض احترامن کرو, ویسے تو پتہ نہیں کیا ہو واللہ اعلم, فرض کر لو کہ سارے کیا ہیں چرسی ہیں, تو کیا چرس کے خلاف قانون سازی ہو سکے گی ملک میں؟ بولو نا. یہ جو انگریز نے زنا کو لیگل کر دیا نا, اس لیے نہیں کہ انگریز کو پتا ہے کہ یہ بری چیز نہیں ہے, اس لیے کہ اسمبلیوں میں پہنچے تھے سارے زانی ہیں, تو کیسے زنا کے خلاف قانون سازی کر سکتے ہیں بھائی؟ یہ جو ان ملکوں میں شراب لیگل ہے اس لیے نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے اتنی عقل ہی نہیں دی کہ شراب اور غیر شراب میں فرق نہ کر سکیں, ان سب کو پتا ہے, ان کے پاس ہم سے زیادہ رپورٹیں ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے جرائم جو آج ہو رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ شراب کی وجہ سے ہو رہے ہیں. پھر بھی لیگل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اسمبلیوں میں جو قانون سازی کرنے والے لوگ ہیں سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ شراب پیتے ہیں. انسانوں کے حوالے اگر قانون سازی کر دی جائے تو انسان سب سے پہلے اپنا دفاع کرتا ہے, اس کے بعد قانون سازی کرتا ہے. اس لیے کسی بھی عقل مند آدمی کی عقل اس کی پرمیشن نہیں دے گی کہ اچھے اور برے کا معیار انسانوں کے حوالے کر دیا جائے. عقل ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جس نے انسانوں کو بنایا, جس کا کوئی مفاد نہیں ہے انسانوں سے اور قانون سازی سے, اچھے اور برے کو ہمیشہ اس کے حوالے کیا جائے, اس سے پوچھا جائے گا کہ اللہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ میں نے اچھائی اور برائی کو ایکسپلین کرنے کے لیے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں لیا کہ آپ بتائیں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے,
قانون سازی صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی پہ بھی پابندی لگا دی کہ آپ بھی حلال و حرام نہیں کر سکتے. لیما تو ہر نہیں ما حل اللہ لکا. اے نبی, جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو خود پر حرام نہیں کر سکتے. جس کو اللہ نے لیگل کہہ دیا نبی اس کو انلیگل نہیں کر سکتے. جس کو اللہ نے انلیگل کہہ دیا پیغمبر کے پاس بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ پیغمبر اس انلیگل کو کیا کر دیں, لیگل کر دیں. تو یہ جو کلیئرٹی ہے یہ کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے. کسی اور مذہب کے پاس بولو ایسی واضح ہمیں کلیریفیکیشن ملتی نہیں ہے. اور لبرل لوگ جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے وہ تو ایسے اندھیروں میں ہیں. ان کو تو جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام کے بغیر بھی دنیا اچھی بن سکتی ہے, میں کہتا ہوں ان سے یہ پوچھو اچھے کو ڈیفائن کر کے بتا دیں اچھا کیسے کیوں ہے. تو بننا تو دور کی بات ہے نا. ابے دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کہتے ہو کہ میں صحت مند بننا چاہتا ہوں لیکن آپ کو صحت مند کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہے. آپ کی توند نکل رہی ہے, آپ شوگر کے مریض بن رہے ہو, بلڈ پریشر آپ کا ہر وقت کیا رہتا ہے, ہائی رہتا ہے. آپ کہتے ہو الحمدللہ میری صحت کیا ہے, میں نے 10 سال پہلے ویژن بنایا تھا کہ میری صحت اچھی ہوگی, آج اللہ کا شکر ہے میری صحت دیکھو بہترین. پہلے میری کمر ایسی تھی کہ سی آئی ڈی والوں کو بھی نظر نہیں آتی, آج اللہ کا شکر ہے میری کمر کمرہ بن چکی ہے. آج پہلے میرا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں تھا, آج اللہ کا شکر ہے 600 پہ پہنچا ہوا ہے. پہلے مجھے شوگر وغیرہ کوئی بیماری تھی نہیں, میں لڈو کھاتا تھا ہضم ہوتے تھے, آج 2 لڈو کھاؤں تو ٹینشن میں جاتا ہوں, بہترین صحت ہے الحمدللہ. آپ بولو گے بھائی تجھے تو صحت کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہے کہ صحت کہتے کس کو ہیں. اے بھائی تو بتاؤ جس کو صحت کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہے وہ صحت مند ہو سکتا ہے؟ تو جو اچھے اور برے کو ایکسپلین نہیں کر سکتا وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یار نہیں آ رہی میرے خیال میں, سب بات سمجھ میں نہیں آ رہی. گورا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ. جو لوگ گورے کی تو میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ ہر چیز میں انگریزوں کو فالو کر رہے ہیں, ورنہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہوں ان کے پاس, 10 ماسٹر کیے ہوئے انہوں نے, بڑے بڑے سائنسدان ہو, چاند سے 20-25 چکر لگا کے آ گئے ہیں وہ, خدا کی قسم جو شخص مذہب کو یعنی اسلام کو نہیں مانتا 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے وہ اچھائی اور برائی کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. اس سے پوچھیں اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے, 20 لوگ ہوں گے 20 رائے ہوگی, کیونکہ یہاں انسانی عقل عاجز آ جاتی ہے. خودکشی کے مسئلے کو دیکھ لو, چھوٹے چھوٹے مسئلے بڑے بڑے مسئلے میں خودکشی کو دیکھ لو کہ یہ بری چیز ہے اچھی چیز ہے. مذہب کیا کہتا ہے؟ اللہ کی نے کہتی ہے بری چیز ہے, اجازت نہیں ہے آپ کو اپنے آپ کو مارنے کی. ہمارے لیے کنفیوژن کیا ہو گئی, ختم. کیا خیال ہے اب اس سے ہم بحث کر نہیں سکتے؟ انگریزوں کے یہاں کنفیوژن ختم نہیں ہوئی ہے. ان میں بہت سے اسکالرز کہتے ہیں بری چیز ہے, بہت سے کہتے ہیں بری کیوں ہے بھائی, ایک آدمی نہیں زندہ رہنا چاہتا تو کیوں اس کو زندہ رکھ رہے ہو؟ نہیں یہی بات سمجھ لیں. اب وہ سوسائٹی میں جب یہ کنفیوژن ہوگی تو خودکشی سے روکو گے آپ کسی کو؟ آپ کہہ سکتے ہو ہم قانون بنا کے روک دیں گے, خودکشی کرنے والا اس قانون کو مانے گا ہی, وہ کہے گا میں سوئٹزرلینڈ کے قانون کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ قانون تو انسانوں نے بنایا ہے, میں کیوں مانوں اس کو؟ تبھی دبا کے خودکشیاں ہو رہی ہیں وہاں, کیونکہ جو خودکشی کرنے والا ہے وہ کہتا ہے بھائی جب میں نے مرنا ہی ہے تو میں کیوں اس ملک کے قانون کو فالو کروں. تو اتنے بڑے مسئلے میں کہ انسان کو ٹینشنوں کو برداشت کرنا افضل ہے یا ٹینشنوں میں اپنے آپ کو مارنا افضل ہے, یہ مسئلہ اس قوم سے حل بولو نہیں ہوا. اتنے بڑے مسئلے میں جب آپ مذہب کے بغیر لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے, باقی تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان میں کہاں سے رہنمائی ہوگی؟ تبھی تو وہ الجھے ہوئے ہیں. پہلے انہوں نے زنا بدکاری کو لیگل کیا, اس سوسائٹی میں پہلے بدکاری بری سمجھی جاتی تھی, آپ اٹھا کے دیکھو, لیکن مذہب نہیں تھا تو وہ پریشان ہوئے کہ یہ زنا بری چیز کیوں ہے بھائی. جب لڑکا لڑکی دونوں راضی ہیں تو کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا بغیر باپ کے بچے پیدا ہوں گے. او انہوں نے کہا واقعی عقل کہتی ہے کہ یہ کیا ہے, غلط ہے, بغیر باپ کے بچہ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑے دنوں نے کہا اگر بچہ بغیر باپ کے تو کیا جا رہا ہے. اب مارکیٹ سے ابا کیا ہو گئے, اب کسی کے یہاں ہوتے ہیں کسی کے یہاں نہیں ہوتے. ہمارے یہاں بہت برا ہے, ابا کے بغیر کیسے رشتہ لینے آ گیا تو. تیرے ابا ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں ہو رہا ہے. کیوں؟ مذہب نے دو اور دو چار کی طرح بتا دیا کہ نکاح میں اور زنا میں کیا ہے. نکاح پیغمبروں کی سنت، اور زنا پہ 100 کوڑے لگیں گے تمہاری پشت سے، اور اگر شادی شدہ ہو تو رجم کیا جائے گا. تو گورے کے پاس یہ ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ زنا اچھا عمل ہے یا برا. وہاں دو رائے ملیں گی آپ کو. اور آگے چلیں، ایک وقت تک زنا کے قائل تھے، اب اس سے آگے بڑھ گئے ہیں. اب وہاں یہ بحثیں ہو رہی ہیں کہ لڑکا لڑکے سے بدکاری کرتا ہے تو برا عمل ہے اچھا. کچھ کہتے ہیں برا عمل ہے، یہ نیچر کے خلاف ہے. دوسرے کہتے ہیں کیسے پتا چل گیا نیچر کے خلاف ہے؟ بھائی اس کا دل ہی جب وسیم پہ آیا ہوا ہے، غفار بھائی پہ آیا ہوا ہے، ستار بھائی پہ آیا ہوا ہے. بھائی کوئی بیٹھے ہو تو معذرت، مجھے پتا ہے آپ پہ کسی کا دل نہیں آیا. تو جب اس کا دل ہی میل پہ آیا ہوا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دونوں راضی ہیں، عقل سے فیصلہ کر سکتے ہو؟ بولو نا بھائی. آپ بولو گے یار ہمیں اس عمل سے گھن آتی ہے، آپ کو آ رہی ہے، اس کو نہیں آ رہی. میں نام نہیں لے رہا، بےچارے کے بلا وجہ کوئی غفار میں بیٹھے گا، بیٹھے وہ کہیں گے ہمیں تو نہیں آ رہی، آپ کو آ رہی ہے. بتاؤ، ایک برائی پہ اچھائی کا لیبل لگ گیا کہ نہیں لگ گیا؟ بولو نا. قیامت آ جائے گی، وہ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. ہمیں مذہب نے بتا دیا، اسلام نے بتا دیا، بھائی لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ عمل کیا تھا، ہم نے اس قوم کو اٹھا کے الٹا پٹک کے دے مارا، تباہ و برباد کر دیا. اللہ کو اس عمل سے صرف نفرت نہیں بلکہ انتہائی شدید نفرت ہے. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، جس بیوی کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، جس عورت کو پیدا کیا، اس کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جاتے ہو. أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور کیا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، ایسی بے حیائی کو صدیوں تک کسی نے نہیں کی، تم اس بے حیائی کی بنیاد رکھ رہے ہو. تو مجھے آپ ایک بات بتاؤ، جو قوم اچھائی اور برائی کو ایکسپلین ہی نہ کر سکتی ہو، اس کے پاس کوئی کرائیٹیریا اور معیار ہی نہ ہو. تو میں نے بھی آپ کو مثال دی تھی، جو صحت کو ڈیفائن نہ کر سکتا ہو کہ پیٹ نکلا ہوا صحت مند ہوتا ہے یا پیٹ کم صحت مند، شوگر بڑی بھی صحت مند ہے یا کم صحت مند، تو کیا وہ صحت مند ہو سکتا ہے؟ تو جس قوم کے پاس اچھائی اور برائی کو بیان کرنے کا کوئی معیار ہی نہ ہو، وہ قوم کیسے اچھی ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ آپ پتہ ہی کیا سمجھ رہے ہو، جو 3 پیس اور سوٹ اور ٹائی میں ہوتا ہے، جس کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں، جو سائنسی ترقی کر چکا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اور جو سائنسی ترقی نہ کرے، جس کے پاس ایجوکیشن نہ ہو، وہ اچھا نہیں ہوتا. حالانکہ اسلام اس ڈیفینیشن کو نہیں مانتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بات کو جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اچھا نماز میں وقت ہے کتنا وقت؟ اچھا 9 بجے نماز ہے، تو ہم ایسا کریں گے نماز ٹائم پہ ہوگی انشاءاللہ. میں اپنی بات 5-10 منٹ میں پھر نماز کے بعد کمپلیٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ نماز ٹائم پہ لوگوں کو، مجھے پتا ہے پھر بہت سارے لوگ بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں. تو اذان دے دیں، اذان دے دیں یہاں سے، پھر میں انشاءاللہ اپنی بات کنٹینیو تھوڑی دیر تھوڑا ٹائم لوں گا تاکہ بات کسی کنارے پہنچے گی. ابھی تو میرا بیان شروع تھوڑی ہوا ہے، ابھی تو میں تمہید بیان کر رہا ہوں، بیان تو پھر اس کے بعد شروع ہوگا، لیکن میں کوشش کروں گا تمہید ہی کو ختم کر، تمہید نہیں ختم کر دوں. ابھی تو میں آیا نہیں ہوں اصل سوسائٹی کی خرابیوں کی طرف، ابھی تو صرف آپ سے بتا رہا ہوں کہ کیونکہ لوگ جب آپ بات کرو نا لوگوں سے، یہ برائی چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، شیطان دل میں ڈال رہا ہوتا ہے یار بس کیا ہے یار، یہ مذہب بھی لوگ ہیں، ملا لوگ ہیں، انہوں نے تو یہی باتیں کرنی ہیں، کیا خیال ہے؟ یہ مولوی لوگوں نے تو یہی کہنا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، ٹھیک ہے جی ٹائم ملے گا تو کیا کر لیں گے، پڑھ لیں گے. یہ بات نہیں میرے بھائی، نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے ایسی کی تیسی ہو جائے گی تمہاری، کو ہلکا مت سمجھو. زنا سے بچو، نہیں بچو گے ایسی کی تیسی ہو جائے گی، آگ میں جلنا پڑے گا، آگ میں جلنا ہلکا معاملہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں ڈال دوں گا آگ میں، تیرا رب کسی پہ ترس نہیں کھائے گا. یہ آپ کو خوش فہمی ہے، غلط فہمی ہے، آپ سمجھ رہے ہو کہ بخششیں ہو جائیں گی. اللہ کہہ رہے ہیں جہنم میں نے بھرنے کے لیے بنائی ہے، خالی رہنے کے لیے نہیں بنائی ہے. تو اس لیے یہ باتیں ذرا تمہید اس کی ضروری ہے جو آپ کے، تاکہ دماغ شریف میں، تو ویسے کھوپڑی شریف کہتا ہوں لیکن پورا احترام میں، دماغ شریف میں یہ باتیں بیٹھ جائیں. تو انشاءاللہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں سنتوں کے بعد، تھوڑا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تھوڑا ٹائم میں انشاءاللہ اس موضوع کو میں کمپلیٹ کروں گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بیان کافی
تمہید کافی لمبی ہو گئی، میں اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جس قوم کے پاس اچھائی اور برائی کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی معیار ہی نہ ہو، کوئی ضابطہ ہی نہ ہو، تو وہ کیسے اچھا بن سکتی ہے؟ میں نے بتایا تھا نا، مثال دی تھی، جس کو صحت کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہ ہو تو وہ صحت مند ہو سکتا ہے کیا؟ جس کو اچھائی اور برائی کو ایکسپلین ہی نہ کر سکتا ہو وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے، یا وہ کیسے کسی کو برا کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب دی ہے، جو مدد دیا ہے، جو دین دیا ہے، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ تمام اہم سوالات کے جوابات ہمیں اسلام دیتا ہے، جو ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور ہمیں اس بارے میں گائیڈ کرتا ہی نہیں ہے، ہے ہی نہیں گائیڈنس بھائی کسی کے پاس۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ آج کے بعد عزم کرو، ہم نے اچھا اس کو کہنا ہے جس کو اللہ اچھا کہے، اور برا اس کو کہنا ہے جس کو اللہ برا کہے۔ لوگوں سے ہم نے متاثر نہیں ہونا۔ اچھا، بیان کے بیچ میں ایک بات یہ آئی تھی، وہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ میں نے اتنی بات کہی تھی کہ اللہ کی نظر میں سائنسی ترقی کرنے والا اچھا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں اچھا وہ ہے جو اللہ کے حکام پہ چلے۔ اس سے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اسلام آپ کو سائنسی ترقی سے روکتا ہے۔ میں اکثر بیان میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخت لگا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کی عمر ہو سکتا ہے بہت لمبی ہو اور تمہاری عمر کیا ہو، چھوٹی ہو، تو تم اس درخت کے پھل دینے سے پہلے تم مر جاؤ، کیونکہ فائدہ ہوگا درخت لگانے کا۔ اس حدیث سے کیا پتا چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں کہ درختوں میں کیا رکھا ہے۔ لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو جب تک اس درخت سے چرند پرند بھی کھائیں گے اس کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام آپ کو درخت لگانے سے نہیں روکتا بلکہ نیت ٹھیک کرنے سے روک رہا ہے، نیت غلط نیت سے روک رہا ہے، نیت ٹھیک کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو سائنسی ترقی اگر خدا کو راضی کرنے کے لیے ہو، انسانیت کی خدمت کے لیے ہو، اور نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اللہ انسانوں کی خدمت سے خوش ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو اگر یہ ترقی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے بہت اجر ملے گا، مسلمان کو اس میں دوسروں سے زیادہ آگے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو میرے بھائی انسانوں سے تو اس کو انعامات ملیں گے اور انسان اس کی عزت کریں گے، اللہ کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے؟ تو میں تمہید کو جلدی جلدی مکمل کر کے پانچ منٹ میں اپنا بیان جو ہے نا کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے جلدی سے ہو جائے گی۔ تو آپ جب یہ مان لیتے ہیں نا کہ اللہ ہے تو سوالات کا سلسلہ ختم ہونے کے بجائے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ ہے تو بھائی کیوں ہے وہ، کیوں پیدا کیا اس نے، اس کا جواب ہمیں اللہ دیتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اچھا عمل کرو اور برے عمل سے بچو، اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، اللہ کہتے ہیں پھر تم مر جاؤ گے، مر کے مٹی ہو جاؤ گے، قیامت کے دن اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور تمہیں جو اچھا کر کے آئے ان کو اس کا بدلہ دے گا، بروں کو اس کی سزا دے گا۔ اب مشرکین کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے، یہ بات ہماری کوبڑی میں نہیں آتی۔ اللہ نے کہا یہ زیادہ عجیب بات نہیں ہے کہ مر کے مٹی ہو کے دوبارہ بن جاؤ گے، زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ، یہ ختم ہونا زیادہ عجیب بات ہے۔ نہیں یہ بات سمجھ میں، یعنی زیادہ تعجب اس پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں مار کے ختم کر دے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، یہ زیادہ چھمبے کی بات ہے۔ بھائی یہ بند کر دیں شور شرابے، پنکھے بند کر دیں۔
یہ جو پنکھا ہے نا یہ جب بولتا ہے تو کسی کو بولنے نہیں دیتا, یہ ہوا اتنی نہیں پھینکتا جتنی باتیں پھینکتا ہے. تو یہ زیادہ عجیب بات ہے کہ اللہ نے تمہیں بنایا اور مار کے ختم کر دے. کیوں عجیب بات ہے بھائی؟ دیکھو مشرکین کہتے تھے یہ عجیب بات ہے کہ مٹی ہو کے ختم ہو گئے پھر دوبارہ بنیں گے. یہ کافی عجیب بات ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, جب پہلی مرتبہ بنایا تو تم مٹی بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھے, ہم نے بنا دیا. تو جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ کیا ریپیئر کر کے دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ کوئی مشین فرسٹ ٹائم بنانا زیادہ مشکل کام ہے, دوبارہ اس کو بنانا مشکل نہیں بلکہ آسان ہے. تو کمال کی بات ہے, یہ مان لیتے ہو کہ پہلی دفعہ بنا دیا, جب اللہ کہتے میں دوبارہ بھی بنا دوں تو کہتے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ تو تم زیادہ عجیب بات کر رہے ہو. نہیں, یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اور دوسری بات, اللہ یہ کہتے, دیکھو جو باطل جو ہے نا, باطل اس سے بحث کا ایک طریقہ ہے, یہ ہمیشہ پلے باندھ لو, باطل کے سوالات کا کبھی جواب نہ دو بلکہ اس سے الٹا سوالات کرنا شروع کر دو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. جب بھی کوئی باطل فرقے کا آدمی آئے نا, آپ سے سوالات پوچھے الٹے الٹے, ان کے جواب مت دو, آپ اس سے الٹا سوال پوچھنا شروع کر دو. ایک دفعہ کوئی شخص میرے پاس آیا, کہتا ہے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم عمر لڑکی سے معاذ اللہ شادی کی, جو وہ جو اس کو تو برا کہتے ہیں نا, وہ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی اور یہ تھا اور وہ تھا, بڑے بڑے اعتراضات کر رہے ہیں. کیا جواب ہے؟ حالانکہ اس کے بہت معقول جوابات ہیں. میں نے کہا ان سے بولو کہ فرض کر لو اسلام برا ہے, فرض کر لو اسلام غلط مذہب ہے, تو کیا کریں پھر, ہم چھوڑ دیں اسلام؟ تو صحیح کیا ہے وہ بتا دو ہمیں, ہم ادھر چلے جائیں گے, کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا ہاں اسلام غلط ہے, عیسائیت میں آ جاؤ. تو آپ کہیں کہ اسلام پہ ایک اعتراض ہو رہا ہے تو عیسائیت پہ ایک کو اعتراضات ہو رہے, میرے ان اعتراضات کا جواب دے دو تو میں کیا کر لوں گا, اسلام چھوڑ دوں گا بھائی. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے, آپ روٹی کھا رہے ہو, ڈاکٹر نے کہا یہ روٹی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, آپ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ پھر کیا کھاؤں میں؟ وہ کہے کچھ بھی نہیں کھاؤں. آپ بولو بھائی یہ تو مر جاؤں گا. روٹی کھانے سے اگر نقصانات بھی اتنے نہیں ہیں جتنے بھوکا رہنے سے, کہ بھوکا ہی رہوں میں, تو یا تو مجھے کوئی آلٹرنیٹ دے جو روٹی سے اچھا ہو, پراٹھا بتا دے, چنے چاٹ بتا دے, گوشت بتا دے بھائی, انڈے بتا دے, کوئی آلٹرنیٹ تو دے نہیں رہا. تو جو آلٹرنیٹ دے رہا ہے وہ اتنا ہے کہ اگر روٹی میں شوگر بڑھتی ہے تو جو تو آلٹرنیٹ بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ چرس ہے, چرس کھاؤ, اس میں تو 10 اعتراضات ہوتے ہیں, کیا خیال ہے؟ تو روٹی چھڑوا کے تو ہمیں جو چیز پہ لا رہا ہے وہ ہیروئن ہے, وہ چرس ہے, تو روٹی چھوڑو گے پھر؟ تو جب بھی کوئی آپ پہ اعتراض کیا کرے نا کہ آپ کا فرقہ صحیح نہیں ہے یا آپ کا مذہب صحیح نہیں ہے, تو اس کے اعتراضات کے جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوالات پوچھنا. جیسے عیسائی نے کیا کیا, وہ کہہ رہے اسلام پہ یہ اعتراض ہے, یہ اعتراض ہے. میں نے اس بندے کو کہا, میں نے کہا اس کو بولو چلو فرض کر لو اسلام غلط ہو گیا نا, یہ اعتراضات تو میں کیا کروں؟ وہ فوراً کہہ گیا عیسائیت پہ آؤ. اس سے کہ اسلام پہ اگر 10 اعتراض ہوتے ہیں تو عیسائیت پہ کتنے ہوتے ہیں؟ 100 ہوتے ہیں. مجھے اس کا جواب دو. پہلے بات, پہلا جواب تو یہ چاہیے مجھے کہ خدا ایک بھی ہے تین بھی ہیں, یہ بات کھوپڑی شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا. 9 سال میں میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ لڑکی بالغ ہو سکتی ہے, اور پھر آپ سمجھ رہے ہو کہ حضرت عائشہ پہ ظلم ہوا, لیکن حضرت عائشہ سمجھ رہی ہے کہ مجھ پہ ظلم نہیں ہوا. آپ کہہ سکتے اس وقت وہ بچی تھی, ان کو پتا نہیں تھا, لیکن بعد میں تو بڑی ہو گئی نا, پھر بھی فخر کرتی تھی, موت تک فخر کرتی رہی, اور نبی کے ساتھ نبی نے اجازت دی کہ بھائی فخر و فاقہ ہے تو تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے سکتی ہو. انہوں نے کہا آپ کے بارے میں طلاق کا مشورہ بھی نہیں مانگوں گی کسی سے, وہ خوش ہیں, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, تم اعتراض ہو رہے ہیں. ہم تو اس کو نبی کا معجزہ سمجھتے ہیں کہ 50 سال کی عمر میں ایک 9 سال کی لڑکی سے ایسا نباہ کیا ہے کہ ایج ڈفرنس کے باوجود ان کے مینٹل لیول پہ آ کے ان کے ساتھ نباہ کیا. تو یہ تو پیغمبر کے صاحب کمال ہونے کی دلیل ہے. پیغمبر کے پیغمبر آج کوئی کر کے دکھائیے, 4 دن میں لڑکی طلاق لے کے بھاگ جائے گی, جبکہ غربت کا یہ عالم ہو کہ گھر میں 40 دن روٹی نہیں مل رہی. بتاؤ آپ کی بیگم کو اگر گھر میں 40 دن چولہا نہ ملے, چولہا ہی نہ جلے, اور آپ ہینڈسم اسمارٹ ہو, 24 سال کے جن سے ابھی تازہ تازہ مسٹر سن بن کے آئے ہو, آپ اتنی زبردست پرسنالٹی، آپ 26 سال کے بیگم 25 سال کی ایک دم جوڑ کر حصہ، 40 دن دور کی بات، 3 دن اگر آٹا نہیں ملے گا نا، کھانا نہیں ملے گا، بیگم مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ. بولے گی اپنے ڈولے شولے اپنے پاس رکھ. کیوں؟ آپ کی شخصیت اس کو اتنی متاثر نہیں کر رہی ہے کہ اس غربت میں بھی آپ کے ساتھ گزارا کرے. ہمارے نبی 50 سال کے، امی عائشہ 9 سال کی، لیکن آپ کی پرسنالٹی نے امی عائشہ کو ایسا متاثر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلاق اختیار دیا. قرآن کہتا ہے کہ میں اس غربت میں ہی گزارا کروں گا، میرے گھر میں 40-40 دن چولہا نہیں جلے گا، کھجور پانی پہ گزارا کرنا پڑے گا. تو عائشہ تمہیں طلاق چاہیے تو لے لو، اور جلد بازی مت کرو، میں نے جو تمہیں آپشن دیا ہے تھوڑا مشورہ کر لو. امی عائشہ نے فرمایا افیق اشاور، کیسی باتیں کر رہے ہیں پیغمبر کے بارے میں، آپ کے بارے میں مشورہ کروں کہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ بھائی جیسی غربت ہو آپ کے بارے میں تو مشورہ بھی نہیں میں کر سکتی کسی سے، رہنا ہی رہنا ہے آپ کے ساتھ. اس پہ غیر مسلم کو اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ بے جوڑ کی شادی ہوئی ہے. تو ہم یہی جواب دیں گے، بھائی اگر تمہیں اس اعتراض کا جواب نہیں آ رہا ہم کریں کیا؟ اسلام کو چھوڑ دیں تو کوئی اسلام جیسا دوسرا مذہب بتاؤ تو صحیح. ہمیں ہم میں تو تم اسلام چھڑوا کے اگر عیسائیت پہ لے کے آتے ہو تو عیسائیت کے تو بیس میں ہی بہت ساری چیزیں ہیں بھائی. وہ کہہ رہے خدا ایک بھی ہے، خدا کیا ہے؟ 3 بھی ہیں. یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے میرے بھائی. جو 9 سال کی عمر میں امی عائشہ سے شادی ہو گئی، اس سے بڑا اعتراض کیا ہے کہ ایک خدا کس عیسیٰ کو پکارے، مریم کو پکارے یا اللہ کو پکارے؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ اسی طرح جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا اسلام پہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، کہ اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے، اسلام میں زانی کی سزا رجم ہے، اسلام میں عورت کو ماتحت بنایا گیا ہے، یہ ویمن رائٹس کے خلاف ہے. تو بولو چلو اسلام غلط ہو گیا، فرض کر لو ماذا اللہ، تو کیا کریں؟ اسلام چھوڑ دیں؟ کیا کریں بھائی؟ اسلام کہیں گے چھوڑ دیں تو پھر تو صحیح اور غلط میں تمیز کرنا قیامت تک کے لیے کیا ہو جائے گا؟ بولو ناممکن. پھر تو کلچر کو فالو کرنا پڑے گا. کلچر جسے صحیح کہتا ہے وہ صحیح ہے، کلچر جسے غلط کہتا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے تھے بڑے لبرل قسم کے، صبح شام مولاناؤں کو برا کہنا ان کا کام، مولوی ایسے مولوی یوں مولوی یوں، ہر وقت نا بعض لوگوں کو پتہ نہیں کچھ ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے. تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ یار وہ ایک صاحب ہیں وہ آفس میں ہوتے ہیں تو ان کی بیگم کے کسی سے غلط تعلقات ہیں، وہ دوسرے صاحب گھر میں آتے ہیں وہ غلط ہے یہ. میں نے کہا کیوں غلط ہے بھائی، اس میں کیا خرابی ہے؟ میں تو اس لیے غلط کہوں گا کہ مذہب نے کیا کہا ہے، اس کو غلط کہا ہے نا، آپ تو مانتے ہی نہیں مذہب کو. میں نے کہا کیوں غلط ہے؟ دیکھیے ایکچولی ایک چیز سوسائٹی میں غلط ہے تو ایکچولی وہ کیا ہونی چاہیے. لوگ پھر انگلش ونگلش بہت مار رہے ہوتے ہیں. کہتے دیکھیے ہماری سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک میرڈ لڑکی ہے، اس کا شوہر گھر سے باہر ہے، وہ کسی سے ناجائز تعلقات اس نے رکھے. میں نے کہا ناجائز کیوں؟ ہم تو ناجائز کہتے ہیں لیکن کیوں کہتے ہیں بھائی؟ اللہ نے کہا یہ حرام ہے، لیکن آپ کیوں ناجائز کہہ رہے ہیں؟ سوسائٹی اس کو، ہماری سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے. میں نے کہا اس کا مطلب سوسائٹی جس نام کو برا سمجھے وہ برا ہے، سوسائٹی جس کو اچھا سمجھے وہ کیا ہے؟ اچھا ہے. میں نے کہا لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، ان کی سوسائٹی لڑکوں سے بدفعلی کو بالکل بھی برا نہیں سمجھتی. اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے اب چپ بیٹھے ہیں. ہماری سوسائٹی تو اللہ کا شکر ہے اب تک برا سمجھتی ہے، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم کی سوسائٹی برا نہیں سمجھتی تھی. تبھی تو لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا نا برا عمل چھوڑ دو، انہوں نے کہا بھائی ہم تو کرتے ہیں، آپ بہت پاکیزہ ہو تو آپ علاقہ چھوڑ دو. آپ کیا کرو؟ آپ علاقہ چھوڑ دو، آپ نکل جاؤ اس قوم سے. تو ان بیچاروں کے پاس کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے، معیار ہی نہیں ہے. انگریزوں کی سوسائٹی میں بھی یہ برا ہے کہ میرڈ لڑکی کی کسی سے غلط تعلقات ہوں، اتنا برا نہیں ہے جتنا ہمارے یہاں ہے. ان کے یہاں تھوڑا سا 50-60 روپے جرمانہ ہوتا ہے اس سے. میں نے جب برٹش لا پڑھا نا، جو برطانیہ کا لا تھا پاکستان میں، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا بھائی یہ کس قسم کا لا ہے بھائی. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت کسی مرد کے ساتھ زنا کرتی ہے تو اس مرد پہ جرمانہ آئے گا، شوہر کو دے گا. آپ بتاؤ یار یہ کوئی جرمانہ دے گا وہ، اور وہ جرمانہ لے لے گا. اب بتاؤ یہ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ ابے بھائی جرمانہ وہ ابھی نہیں سمجھ میں آیا آپ لوگ کے نا، ایک لطیفہ سناتا ہوں اس سے سمجھ میں آئے گا کیا میں کہنا چاہ رہا. ایک آدمی نے بتایا، وہ بڑا لبرل قسم کے لوگ تھے، نام نہاد لبرل ہوتے ہیں یہ لوگ، اصل میں لبرل نہیں ہوتے. ایک نام نہاد لبرل تھا، غیرت بالکل ختم ہو گئی. تو کسی نے بولا کہ بھائی دیکھو تم لوگ کے بارے میں ہمیں ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ میں غیرت ویرت نہیں ہوتی. اس نے کہا نہیں ہمارے یہاں بڑی غیرت ہوتی ہے بھائی. اس نے کہا اچھا کوئی اپنی غیرت کا واقعہ سناؤ. کہتا ہے میں نے ایک دن اپنی بیٹی کو پارک میں کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا تو مجھے بڑی غیرت آئی. کیا غیرت آئی؟ میں نے کہا بیٹا اس دفعہ تو دیکھ لیا، دوبارہ نظر آئی نا میری بچی کسی کے ساتھ میں نہیں چھوڑوں گا، اس دفعہ تو برداشت کر لیا میں نے، دوبارہ نظر آئی تو میں برداشت نہیں کروں گا، یہ میری غیرت تھی. اس نے کہا یار یہ کس قسم کی غیرت ہے؟ اس نے کہا میں نے کہا نا ایک دفعہ تو دیکھ لیا دوبارہ میں برداشت نہیں کروں گا. کہہ رہے پھر میں نے دوبارہ دیکھا ہوں. اب یہ جوش میں آ گیا، اس نے کہا یار پھر تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا بیٹا اس دفعہ تو دیکھ لیا میں نے، دوبارہ میں اس دفعہ برداشت کر رہا ہوں، تیسری دفعہ اگر کسی غیر مرد کے ساتھ نظر آئی نا میں برداشت نہیں کروں گا. کہہ رہے ہوتے ہوتے پھر میں نے اپنے گھر پہ دیکھا، صوفے پہ دونوں بیٹھے تھے قابل اعتراض حالت میں. تو کہہ رہے پھر تو تیرے بھائی کو غصہ آیا. اب اس نے کہا کہ آپ کو اللہ خیر کرے، پتہ نہیں سر بول دیا کیا کر دے گا یہ. کہہ رہے میں نے وہ صوفہ ہی گھر سے نکال دیا. غیرت میں اور غصے میں میں نے کیا کیا؟ صوفہ گھر سے آئندہ نہیں بیٹھنے دوں گا یہاں. آپ تو اس واقعے پہ ہنس رہے ہو لیکن اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کا غیرت کا معیار یہ بھی ہوتا ہے. تو جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے نا ان کے یہاں غیرت کا معیار کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی عورت نے میرٹ نے کسی غیر مرد سے تعلق قائم کر لیا تو قانون کیا ہے؟ وہ غیر مرد اس کے شوہر کو کیا دے گا؟ 50 روپے دے گا. یہ کتنی بڑی کتنی بدتمیزی کی بات ہے جو تم نے یہ کیا ہے. تو کلچر کیا ہے بھائی؟ کلچر تو نہ غیرت کے معیار متعین کر رہا ہے، بے غیرتی کو غیرت کہہ رہا ہے، غیرت کو بے غیرتی کہہ رہا ہے. اور مسلمان کو اگر اس سے غصہ آئے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی بیگم گھر کی چار دیواری میں ہونی چاہیے، جس سے شادی ہوئی ہے اسی سے ہو اس کا تعلق. اس کو وہ غیرت لیس معاشرہ کیا کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو غلام بنایا ہوا ہے، گھر کی چار دیواری میں بند کیا ہوا ہے. تو سوسائٹی گائیڈ نہیں کر سکتی آپ کو. مجھے بتاؤ سوسائٹی میں جہیز لینا برا عمل ہے یا اچھا عمل ہے؟ اچھا عمل ہے. تقریریں تو بہت ہوتی ہیں سوسائٹی میں، جہیز برا سارے لیتے ہیں، تبھی تو دے رہے ہیں کہ برا نہیں سمجھا جاتا اس کو. تو اگر کوئی لبرل آدمی اسلام پہ اعتراض کرتا ہے کہ اسلام میں یہ سختی اسلام میں یہ سختی، آپ اس کے اعتراضات کا جواب نہ دیں. آپ بولیں پھر میں اسلام چھوڑ دوں تو پھر بھائی ہمیں تو اندھیرا ہے آگے، اندھیرا ہی اندھیرا. ہمیں تو ایک چیز کے بارے میں ہم یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے. ہمیں اس بات تو معیار ہی ختم ہو جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی آپ لوگوں کے؟ تو میرے بھائی میرے اور آپ کے پاس نا اسلام کے علاوہ کوئی آپشن زندگی گزارنے کے لیے ہے ہی نہیں، ورنہ انسان میں اور درندوں میں فرق ختم ہو جائے گا. پتہ ہی نہیں چلے گا یہ انسان کا بچہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ہر چیز میں عقل استعمال کرنی پڑے گی. کبھی سوسائٹی کو اپنا باپ بناؤ گے، کبھی کلچر کو اپنا باپ بناؤ گے، کبھی بھی چیز سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے. تو اسلام کے علاوہ میرے اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر اسلام کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اسلام کو غلط قرار دینے کے بجائے یہ آسان ہے کہ آپ بولو بھائی میں عقل کھل نہیں ہوں، ساری چیزیں میری سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو ہر چیز میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھے. ایک ملفوظ یاد کر لو، جس کو سب پتا ہے نا اس کا مطلب اس کو کچھ بھی پتا نہیں. پاکستان میں ہر شخص ہر فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہے. ہر شخص کیا ہے؟ ہر فیلڈ میں کیا ہے؟ اسپیشلسٹ. کا مطلب یہ کسی بھی چیز میں جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا وہ اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے، دوسرے کی فیلڈ میں وہ خاموشی اختیار کرتا ہے. لیکن آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، بعض ایسے ہیں کہ ان سے کچھ بھی پوچھا جائے ہر بات کا ان کے پاس جواب ہے. تو میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ باطل لوگوں کا حل ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سوال کے جواب دینے کے بجائے آپ ان سے الٹا سوالات شروع کر دیں. اسی طرح جب یہ بات چل پڑی ہے تو ایک اور اہم مسئلہ حل کروں. جب آپ اسلام پہ آنا شروع کرو گے، اسلام آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، تو پھر ایک بہت بڑا سوال یہ کھڑا ہوگا کہ کون سا والا اسلام. یہ بھی آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے. جب آپ اسلام پہ آؤ گے نا کہ یار میرے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اسلام ہی پہ چلنا ہے، اسلام میں پہلے وہ اس کو بتا دوں وہ بات ایسا نہ بھول جاؤں میں. یہ جو اللہ نے کہا نا کہ تم جو کہتے ہو کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں زندگی ہے, یہ بات ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی. اللہ کہتے ہیں اس سے عجیب بات یہ ہے کہ تم کہو کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. یہ عجیب کیوں ہے؟ دو وجہ سے. ایک تو اس لیے کہ جس نے پہلی مرتبہ بنا دیا آدم سے وجود میں لے آیا اس کے لیے ریپیئرنگ کرنا کیا مشکل کام ہے؟ تو عجیب تو وہ بات کر رہا ہے جو خدا کے بارے میں یہ کہے کہ وہ پہلی دفعہ بنا سکتا ہے دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا, اس کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے. تو اللہ بھی اعتراض کا جواب دینے کے بجائے جو اعتراض کر رہا ہے الٹا اسی پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے کہ بھائی ایک دیکھو ایک آدمی بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آگے کھڑا ہو گیا, اس سے پوچھا بھائی تو بارش سے کیوں بھاگا؟ کہہ رہے پانی سے بچنے کے لیے. تو ابے تو پانی سے بچ رہا ہے یا تو پرنالے کے نیچے آگے کھڑا ہو گیا؟ تو اللہ نے بھی اسی انداز میں ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اعتراض ہم پہ یہ کر رہے ہو کہ دوبارہ کیسے بنیں گے. اعتراض تو تم پہ ہوتا ہے کہ جو ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے اس کے بارے میں تم دلیل پیش کرو کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. دوسری بات اس سے بھی زیادہ عجیب, اللہ کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر دوبارہ زندگی نہیں ہے حساب و کتاب نہیں ہے تو بڑی اعتراض کی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا ام نجعل المتقین کالفجار, جو دنیا میں اچھا کر کے آئے گا اس کا بھی انجام لاش میں کیڑے پڑیں گے اور مٹی ہو جائے گا, اور جو دنیا میں برا کر کے آئے گا 100 انسانوں کو ایک انسان نے قتل کیا, ڈرگس کو پوری دنیا کو ڈرگس میں ڈال دیا, نشے میں ڈال دیا, اسمگلنگ کرتے ہیں نا لوگ نشے کی, پوری دنیا کو برباد کر دیا انسانیت کے لیے, انسانیت کا سکون برباد کر دیا. دنیا میں ایسے بدبخت بھی ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کا قتل کیا ہے, ایسے بدبخت بھی ہیں 100 انسانوں کا قتل کیا چند تکوں کی خاطر. تو اللہ کہتے ہیں اگر میں نے انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرنا تو مجھ پر بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جو نیکیاں کر کے آتے ہیں ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں بوڑھوں کی خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں مرنے کے بعد وہ بھی مٹی ہو کے ختم, اور جو برا کر رہے ہیں مرنے کے بعد وہ بھی مٹی ہو کے ختم. دنیا میں کوئی ایسی حکومت دیکھی جو اچھوں اور بروں کے ساتھ ایک معاملہ کرے؟ تو میں اچھے اور برے کا انجام ایک جیسا کر دوں؟ یہ زیادہ عجیب بات ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. جب دنیا میں کوئی گورنمنٹ ایسا نہیں کرتی تو میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اعتراض کا جواب دینے والے کے پر نا الٹا اعتراض کر رہے ہیں کہ اعتراض تو تم پہ بنتا ہے. تو اس لیے پہلی بات جو اس پورے بیان کا میرا مقصد ہے نا, اسلام کے بارے میں اپنے کانسیپٹ کو کیا کریں, کلیئر کریں. ہمارے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ من اعرض عن ذکری, اللہ نے ایک دھمکی دی ہے اور ایک خوشخبری سنائی ہے. اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو اسلام پہ نہیں چلے گا اسلام کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنائے گا. پہلی تو اللہ نے دھمکی دی, تمام تر ترقیوں کے باوجود اس کی زندگی کو اس پہ تنگ کر دوں گا میں. ایک انسان جیل میں تنگی محسوس کرتا ہے وہ سمجھ میں آتی ہے, ایک کھلے میدان میں تنگی محسوس کر رہا ہو تو یہ کھلے میدان کا فالٹ نہیں ہے, یہ اس کی اپنی کھوپڑی کا بولو فالٹ. اللہ کہتے ہیں جو اسلام کو فالو نہیں کرے گا نا سکون کے تمام تر اسباب ہوں گے اس کے باوجود اس کی کھوپڑی میں سکون نام کی چیز بولو نہیں ہوگی. آج یہ دنیا میں نظر آ رہا ہے, اللہ کہتے ہیں نہیں اس کو سکون نہیں مل سکتا. کیوں؟ اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. بتاؤ نیچر پہ چلنے میں سکون ہے یا نیچر سے بغاوت میں سکون ہے؟ شیر کی نیچر کیا ہے؟ غاروں میں رہنا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا بیوقوف غاروں میں رہ رہا ہے پہاڑوں میں رہ رہا ہے, گھر میں صوفے میں ایئر کنڈیشن میں لا کے بٹھا دیا اور گولے گنڈے رکھ دیے اس کے سامنے, آپ خوبصورت رس گلے رکھ دیے, کباب رکھ دیے کہ گوشت کھاتا ہے تو تھوڑے دنوں بعد ڈپریشن سے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو اس کی نیچرل لائف سے دور کر دیا. اللہ کا قرآن میں یہ دعویٰ ہے کہ انسان کی جو نیچر ہے اس کو اسلام کہا جاتا ہے, جو اسلام سے ہٹے گا وہ اپنی نیچر سے ہٹ جائے گا. گورے اسلام سے ہٹ گئے. اس نیچر انسان کی تھی نکاح کر کے زندگی گزارنا, عورت کے پاس جانا، نیچر سے ہٹے مردوں کے پاس جانا شروع ہو گئے، نیچر سے ہٹے نکاح کے بجائے زنا کا راستہ اختیار کر لیا۔ انسان کی نیچر تھی جب پیدا ہوگا تو ایک ددیال والا خاندان ہوگا، ایک ددیال والا خاندان ہوگا، جو نیچر سے ہٹے زنا جب آیا تو جب پیدا ہوا صرف ننیال ملا، ددیال مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، اور جو ننیال ملا وہ بھی اس کو ننیال کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے ہمیں، ایک عدد اما اور ایک عدد نانی جو اولڈ ہاؤس میں ہوگی وہ بھی نواسے کو گھر میں میسر نہیں ہے، اما کے علاوہ کوئی خالہ چچا پھوپھی بھی نہیں مل رہی اس کو۔ تو یہ نیچر ہے، یہ نیچر سے بغاوت ہے۔ نیچر کیا ہے؟ جب آپ کا دماغ تھک جاتا ہے آپ سو جاتے ہیں اور دماغ فریش ہو جاتا ہے، یہ نیچرل ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اور نیچر سے بغاوت کیا ہے؟ جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں آپ شراب پینا شروع کر دیں، یہ سکون حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ نہیں ہے، یہ نیچر سے بغاوت ہے۔ تو اب شراب میں سکون نہیں ملے گا آپ کو، شرابی کہتا ہے میں تو پیتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، ابے تو نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا ہے، اب تھوڑی دیر میں تجھے نہیں ملے گی تیرا دماغ خراب ہوگا، اور جو پینے کا عادی نہیں ہے پوری زندگی نہیں پیے گا اس کا دماغ پھر بھی خراب نہیں ہوگا۔ ہم تو اتنا لمبا بیان کر رہے ہیں بغیر پیے، شرابی کر سکتا ہے؟ تو دماغ ہمارا خراب ہو گیا، شرابی کا خراب ہو گیا، شرابی کا دماغ خراب ہو گیا میرے بھائی۔ ہر چیز اسلام کی، انسان کی نیچر ہے، وہ ایک خدا کی عبادت مانگتا ہے، وہ خدا کو مانگتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ خدا نہیں ملے گا ڈپریشن میں جائے گا وہ، کوئی ہے جو اس کو تسلیاں دیتا ہے کہ غم بھی میں دیتا ہوں خوشیاں بھی میں دیتا ہوں، خدا کو زندگی سے نکال دیا آپ نے تو یہ نیچر کے خلاف ہے، کون تسلی دے گا آپ کو؟ موٹیویشنل اسپیکر تھوڑی تسلی دیں گے، آج کل لوگ تسلی کے لیے موٹیویشنل اسپیکر کو سن رہے ہیں، ابے ان کو کون تسلی دے رہا ہے؟ ہمارے محلے میں ایک کوئی فاحشہ خاتون تھی، اب تو بیچاری چلی گئی اللہ مغفرت کرے، تو اس سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا، اس کے کیریکٹر خراب تھا۔ تو ایک بندہ آیا مجھے کہنے لگا کہ ایک دن یہ مجھے پکڑ کے کہنے لگی مجھے لے کے بھاگ جا۔ میں نے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہتے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا، مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ تو آپ کو موٹیویشنل اسپیکر تسلی دے دیتا ہے غموں سے، بالفرض حالانکہ نہیں جواب دے سکتا وہ غموں سے، کے پاس پاورفل موٹیویشن نہیں ہے جو اسلام کے پاس ہے۔ اگر بالفرض وہ آپ کو تسلی دے دیتا ہے تو اس کو تسلی کون دیتا ہے؟ وہ خود اپنے بیان سننے کا بیٹھ کے کیا؟ جو موٹیویشن قرآن نے دی ہے نا غموں میں، قرآن نے کس طرح سے ہمیں تسلی دی ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرمایا ہمارے نیک بندے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں، خود مالک کو حق ہوتا ہے کہ غلام کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے، اور اللہ ہمارا ظالم مالک نہیں ہے، نعم المولا ونعم النصیر، وہ ہمارا دوست ہے، وہ اگر ہمیں کوئی مصیبت پہنچا رہا ہے اس مصیبت میں ہماری خیر ہے، اور وہ الیہ راجعون، اور ہم نے لوٹ کے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ آج جو مصیبت ہمیں ملی ہے کل اللہ اس مصیبت کے بدلے میں اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر دے گا۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا چھن گیا بچپن میں، ساری زندگی غموں میں گزری، کیا یعقوب علیہ السلام نے کسی موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر سنی تھی اس غم سے بچنے کے لیے؟ بولو نا، کیا کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے کہ جی میں کاؤنسلنگ کریں میری آپ، میں بہت پریشان ہوں؟ یعقوب علیہ السلام کے زبان پہ ایک جملہ تھا، اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس غم میں بھی میرا رب مجھے کچھ نوازنا چاہتا ہے۔ جب تک اللہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا غموں سے تسلی کسی کا باپ بھی آپ کو نہیں دے سکتا۔ ابیوزنگ کی لینگویج پہ میں پیشگی معذرت کر چکا ہوں، میں ابے طبے پہ بھی آتا ہوں اور باپ دادا پہ بھی۔ ہم جب بچپن میں پھڈا کرتے تھے نا وہ کہتے تیرا باپ بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ اسرار، کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا وہ ہمارے دوست ہیں اسرار، بالکل آپ کی شکل کے لگ رہے ہیں۔ میں نے موٹے کیسے ہو گئے تھے؟ وہ تھوڑے باریک تھے، کئی سالوں سے ملا نہیں ہوں میں ان سے۔ تو ہم جب بچپن میں لڑتے تھے تو اسکولوں میں لڑتے بھی تھے الحمدللہ، اب تو اسکولوں میں لڑنا بڑھنا چھوڑ دیا، یہ بھی نیچرل نہیں ہے میرے بھائی، ڈپریشن میں جا رہے ہیں بچے اس سے۔ بچوں کے بہن بھائی ہوا کرتے تھے، آپ اپنے لڑتے تھے، وہ یہ نیچرل ہے، اس سے ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے۔ ایک ایک دو دو بچے ہوتے ہیں، وہ کس سے لڑیں گے جا کے؟ لہٰذا وہ چھوئی موئی بن جاتے ہیں، بڑے ہو کے ذرا سی بھی ڈپریشن برداشت نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے مالداروں کے بچوں میں ڈپریشن کی بیماری اور دماغی توازن خراب ہونے کی بیماری غریبوں کے بچوں سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ملتی کبھی, نہ کبھی ڈانٹا, نہ کبھی مارا اما نے, نہ کبھی ڈانٹا, کچھ بھی نہیں. ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. بچے کی اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤ. غریب کا بچہ بات بات پہ ماں سے چپیٹ کھاتا ہے. غریب کے بچے کو روٹی کھلانی نہیں پڑتی, بچانی پڑتی ہے. اور مالدار کے بچے کے لیے مائیں پہلے دو دو رکعتیں پڑھ کے منت مانتی ہیں, اللہ اس کو روٹی کھانے کی توفیق عطا فرما دے, اس کے بعد جا کے بڑی مشکل سے کھاتا ہے. تو نیچرل لائف سے دور ہو رہا ہے انسان. تو ہم کو بچپن میں جب اسکولوں میں پھڈے ہوتے تھے نا, ہم کہتے تھے تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا ایسا نا, تو کہتے ہوئے باپ پہ نہیں جانا. حالانکہ باپ کی یہ بھی نہیں مانتا گھر میں, لیکن یہاں پر ہم ہوئے باپ پہ نہیں جانا, تو ہم بھی نہیں جاتے تھے باپ پہ. اب جا رہے ہیں کتنے عرصے کے بعد جا رہے ہیں, وہ دھمکی نہیں دے گا نا ہمیں. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو موٹیویشنل اسپیکر جو مذہب کو نہیں مانتے, جو مذہب کو مانتے ہیں ان کی بات الگ ہے, ان کے پاس آپ کے غموں کا علاج نہیں ہے. انسان کو غموں میں تسلی وہ ذات دے سکتی ہے جو غم دور کرنے میں اسباب کی محتاج نہیں. کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسباب کے محتاج ہیں. جب اسباب نہیں ہوں گے تو ٹینشن ہی ہوگی نا. سائنس تھوڑی وہاں گائیڈ کرے گی. سائنس تو یہ کہے گی بھائی ابا ابھی بیمار ہیں اور بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے, تو مہنگائی میں تو یہی ہوگا, تمہاری تنخواہ 20,000 ہے تو تمہیں اب نہیں ملے گا, کھانا بھی نہیں ملے گا, پینا نہیں ملے گا, اور مفتی صاحب کے چار چار شادیوں کے بیانات تم سن رہے ہو, بے وقوفوں والے کام کر رہے ہو, اس مہنگائی میں لوگ ایک نہیں کرتے, تم چار چار کی باتیں کر رہے ہو, تو یہ سن سن کے آدمی کس میں جائے گا؟ ڈپریشن میں. مدد کیا کہے گا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. ومن یتق اللہ, جو اللہ سے ڈرتا ہے, یکفر عنہ سیئاتہ. ومن یتق اللہ, وہ کیا ہے بھائی آیت؟ یجعل له مخرجا, جو اللہ سے ڈرتا ہے. ویرزقہ من حیث لا یحتسب, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں پہ اس کا گمان نہیں ہوتا. ایسی ایسی جگہوں سے روزی دیتا ہے. تو جو اللہ کو مانے گا وہ اس بات کو بھی مانے گا, اور اس کی ڈپریشن کیا ہوگی؟ ختم. اور نظر بھی آئے گا واقعی ایسی جگہ سے روزی مل رہی ہے جہاں سے رزق کا تصور بھی ممکن نہیں. مجھے نہیں مانے گا, سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی کیا کر دوں گا؟ تنگ, ٹینشنوں میں ڈال دوں گا. پڑے ہوئے لوگ آج ٹینشنوں میں. جس نفسیاتی ڈاکٹر سے آپ علاج کرا رہے ہوتے ہو نا, وہ بیچارہ خود اپنا علاج کسی اور ڈاکٹر سے کراتا ہے تھوڑے دنوں میں. سارے ڈاکٹر ایک جیسے نہیں ہوتے, کہیں آپ سارے ڈاکٹروں سے بدگمان ہو جائیں. نہیں ہے کوئی معقول حل کسی کے پاس نہیں ہے. اور جو اللہ کے حکم پہ چلے گا, میں نے کہا تھا نا ایک بڑی خطرناک دھمکی ہے قرآن میں اور ایک بہترین خوشخبری ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اس سے پہلے والا لفظ کیا ہے؟ ہاں, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ اللہ کو مانتا بھی ہو. کیونکہ نیکی گورے بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کو مان کے نہیں کرتے. وہ کس کہتے ہیں؟ ایک اچھے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوسائٹی میں اچھے کام کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ دل نہ دکھائے کسی کا. ان کی نظر میں ایئر ہوسٹس بہت اچھی ہے کیونکہ سب سے اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے. اسلام کی نظر میں اگر وہ اپنے ابا اما سے بھی اسی تمیز سے پیش آتی ہے تو بہت اچھی ہے. وہ اگر ابا اما سے اس طرح سے بات نہیں کرتی, میاں سے اس طرح سے بات نہیں کرتی, تو اللہ کی نظر میں وہ اچھی بولو نہیں. تو اللہ کہتے ہیں جو میری یاد سے اعراض کرے گا, ہاں جو نیک عمل کرے گا, بہوا مؤمنون, بشرطے کے مومن بھی ہو, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اتنا بڑا دعویٰ کر لیا نا قرآن نے. قرآن کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, لام تاکید کے لیے اور نون بھی تاکید کے لیے, ہم ضرور تین دفعہ ضرور کا لفظ لگایا اللہ نے. لام تاکید نُحْيِيَنَّ میں نون تاکید ثقیلہ, جو دو تاکیدوں کا فائدہ دیتا ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم ضرور بِضرور بِضرور اس کو اٹریکٹیو زندگی دیں گے، پرکشش زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی. پاکیزہ کا مطلب وہ پاکیزہ جس میں اٹریکشن ہو. دیکھو جب صاف ستھرے کپڑے پہن کے انسان پاکیزہ نہا دھو کے آتا ہے تو اٹریکٹیو ہو جاتا ہے نا وہ. کل میں گھر سے باہر نکلا نا، ہماری گلی کے الحمدللہ گٹر بھرے ہوئے ہیں کراچی کے پورے، اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ، اس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم بہت پاورفل ہو گیا ہے. اب کراچی کا بندہ گٹر میں گر کے بھی نکل آئے نا بیمار نہیں ہوتا الحمدللہ. تو حسب معمول میں سعودی عرب سے آتا ہے نا جب آدمی کسی دوسرے ملک سے، تین چار دن تک بدبو سے دماغ کھڑا رہتا ہے اس کا. لیکن یہ سوچ کے تسلی ہوتی ہے کہ پہلے بھی کئی دفعہ بیرون ملک سے آئے تھے، پانچ چھ دن میں الحمدللہ بدبو ختم ہو گئی. بدبو نہیں ختم ہو رہی تھی، ہم آتی ہوتے ہیں. ایک خاتون کی شادی ہوئی، بھنگیوں میں گئی وہ شادی ہو کے نا، تو جب گئی ہے تو صاحب سے کہتی ہے ایک ہفتے بعد کہ دیکھ میں جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں نا، پہلے بدبو تھی، میرے آنے سے وہ بدبو ختم ہو گئی. ساس نے کہا کمبخت تیرے آنے سے بدبو ختم نہیں ہوئی ہے، تو بدبو کی عادی ہو گئی ہے. کیونکہ میں بھی جب نئی نئی اس خاندان میں آئی تھی مجھے بھی بدبو آتی تھی، ایک ہفتے بعد مجھے بھی آنا بند ہو. تو کراچی میں الحمدللہ نہ گٹر، گٹر کے ڈھکن مکن بھی آپ نہیں ہوتے، ابلتے رہتے ہیں. تو ہمارے گھر کے باہر گلی میں پورے گٹر ابل رہے تھے. تو کل میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے ایک گٹر کے اوپر نا اتنا حصہ نظر آیا ایک بندے کا، وہ بھنگی بےچارا گٹر صاف کر رہا تھا، پورا اندر پانی اوپر تک گٹر کے. اور بندہ کیا ہے، صرف ناک اس کی باہر ہے، پورا کیا ہے بےچارا صاف کر رہا ہے گٹر. ایک دم میں دیکھ کے ڈر گیا کہ سر آنکھ اور ناک باہر ہے، پورا بندہ کیا ہے، وہ بےچارا صفائی کر رہا ہے. تو میں نے کہا یار میں کوئی ولاگ بنا دوں، لیکن مجھے پھر اچھا نہیں لگا کہ یار یہ بےچارا بولے گا. وہ بات میں پتا نہیں کس کو بتا رہا تھا، یہ باقی کس بات کو سنا رہا تھا میں. ہاں اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، وہ جب گٹر میں ڈوب کے بےچارا نکلے گا. ہم بچپن کا بھی ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک دفعہ ایک بھنگی بےچارا گٹر میں سے نکلا ہے نا، تو سر پہ اس کی چیزیں رکھی ہوئی تھی، وہ اس کو پتہ ہی نہیں میرے سر پہ کیا رکھا ہوا ہے. ہم مذاق اڑا رہے بچے اس کا، ابے یہ کیا لے کے، ٹرین تھی اس کی وہ کیا لے کے گھوم رہا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، وہ تو بےچارے کی جو بھی ہے کم از کم ڈکیتی تو نہیں کر رہا نا وہ، لیکن اٹریکشن ہے اس میں کیا؟ اگر وہ باہر نکلے اور کہے مفتی صاحب میں آپ سے بہت محبت ہے، آپ سے گلے ملنا چاہتا ہوں، میں میرے کتنے بھی اچھے اخلاق ہوں میں مل لوں گا. میں کہوں گا بھائی اگر میں تجھ سے گلے ملا تو مجھ سے کوئی گلے نہیں ملے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، گندگی میں اٹریکشن نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، میں خوشبو میں بہت، میرا ذوق بہت ہی تھوڑا سخت قسم کا ذوق ہے، ہر خوشبو مجھے پسند نہیں آتی، بہت کم خوشبویں پسند آتی ہیں. اکثر کوئی خوشبو لگا کے آئے نا تو میں اس سے دو کلو میٹر دور بھاگ رہا ہوتا ہوں کہ میرے نہ لگ جائے کہیں. الکوہلی خوشبو ہوتی ہیں، دماغ میں چڑھ رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ عرب لوگ بڑی اچھی خوشبویں لگاتے ہیں. بعض دفعہ ایسے ہوا کہ کسی اپنے دوست سے میں گلے ملا، اس نے بہترین اوریجنل خوشبو لگائی ہوئی تھی، گلے ہی ملتا رہا آدمی. آدمی کہتا ہے یار اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ ایک دفعہ اور گلے ملو، اور کپڑے بھی صاف، لباس بھی صاف. تو اللہ نے خوشبو میں اور صفائی میں اٹریکشن رکھی ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو اسلام کو فالو کرے گا اس کی زندگی کو کیا بنا دوں گا، اٹریکٹو، اس کو اپنی زندگی اچھی لگنے لگے گی. کیونکہ اسلام ہر جگہ پاکیزگی سکھاتا ہے، آپ کو برائی سے روکتا ہے. اور جو اسلام کو فالو نہیں کرے گا اس کی مثال بھنگیوں کی سی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے گی. تو آج جو دنیا پرست لوگ، جو نام نہاد لبرل لوگ آپ کو اتنے اٹریکٹیو لگ رہے ہیں نا، یہ دور دور سے لگ رہے ہیں، قریب جا کے ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزارو آپ بھی ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اتنے سارے اللہ نے وعدے کر لیے آپ کو، اتنے سارے وعدے کر لیے اللہ نے، تو میرے بھائی اب ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اب جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اب ایک بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم سب نے اسلام کو فالو کرنا ہے، لیکن کون سا والا اسلام؟ فلاں کہہ رہا ہے یہ مولوی سارے منجن بیچ رہے ہیں، ان کا اسلام غلط ہے، میرا والا اسلام کیا ہے؟ ٹھیک ہے فلاں کہہ رہا ہوتا ہے یہ اسلام غلط ہے، میں جو پیش کر رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو بجائے ان سب کے جوابات دینے کے نا الٹا ان سے ایک سوال کر دو، کیا کر رہے ہیں آپ نے کہ ٹھیک ہے ہم جس اسلام کو ہم فالو کر رہے ہیں ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اس پہ تم نے اتنے اعتراضات کر لیے ہیں، تو اب ہمیں تم پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں نا ان کا جواب دے دو، تو ہم یہ والا اسلام کیا کر کے چھوڑ کے تمہارے والے اسلام کو کیا کریں گے فالو کریں گے. وہ اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں حدیثوں میں جگہ جگہ یہ بات ہے کہ یہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بات. دوسری بات، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، حالانکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا لیکن پھر بھی صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم خود سے پورا قرآن نہیں سمجھ سکتے، تمہیں کون سمجھائے گا، بولو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ قرآن کس کی زبان میں نازل ہوا؟ صحابہ کی. اب ایک بات مجھے آپ بتاؤ کہ جب صحابہ نبی سے سیکھے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے تو کیا تابعین براہ راست قرآن سمجھ سکتے تھے صحابہ سے سیکھے بغیر؟
ابے کیا ہو گیا میرے بھائی،
جب تابعین صحابہ سے سیکھے بغیر قرآن نہیں سیکھ سکتے تھے تو تبع تابعین تابعین سے سیکھے بغیر ڈائریکٹ قرآن سمجھ سکتے تھے؟ اتنے بڑے بڑے لوگ ڈائریکٹ قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے، ان کو ٹیچر چاہیے تھے اپنے سے پہلے والے لوگ. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تابعین نے تبع تابعین نے تابعین سے سیکھا، کسی اور سے نہیں سیکھا، کیوں؟ اس لیے کہ تبع تابعین نے جن تابعین سے سیکھا ان کا سیکھا ہوا اس لیے معتبر تھا کہ انہیں صحابہ سے سیکھا، اور صحابہ کا سیکھا ہوا اس لیے معتبر تھا کہ انہیں پیغمبر سے سیکھا. آئی بات سمجھ میں؟ تو تبع تابعین کے شاگردوں نے تبع تابعین سے سیکھا، ڈائریکٹ نہیں سیکھ سکتے تھے، تبع کسی اور سے بھی نہیں، تبع تابعین سے، کیونکہ ان کا سیکھا ہوا معتبر ہے، کیونکہ انہوں نے کس سے سیکھا؟ تابعین سے. تو یہ سلسلہ تابعین تبع تابعین پھر تبع تبع تابعین پھر ان کے شاگرد یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. جو اس سلسلے سے ڈسکنیکٹ ہوگا جیسی مرضی قرآن کی تفسیر پیش کر دے، حدیث کی تفسیر پیش کر دے، جتنے نمبر ریفرنسز اور حوالے دے دے، اس کا سیکھا ہوا معتبر نہیں ہے. لہذا جتنے باقی لوگ ہیں نا جو آپ کو جمہور امت سے ہٹا رہے ہیں ان سے یہ پوچھ لیا کرو کہ آپ جو یہ تفسیر پیش کر رہے ہو، یہ جو آپ قرآن سکھا رہے ہو، آپ کے ٹیچر کون ہیں، آپ نے کس سے سیکھا؟ اگر وہ کہے کہ میں کسی بابے شابے کو نہیں مانتا، میں کسی بزرگ کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب کہ تم صحابہ پہ الزام لگا رہے ہو کہ وہ تو قرآن پیغمبر کے بغیر اور تابعین صحابہ کے بغیر نہیں سمجھ سکتے تھے. یہ کوئی مریخ سے نئی مخلوق آئی ہے جو ڈائریکٹ سمجھے گی قرآن. میرا خیال ہے آپ ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو باطل فرقوں کی کہانی سمجھ میں آ جائے گا. تو سب سے پہلا کوئی بھی جب بندہ اس سے آیا کرے نا، اس سے بولو بھائی اپنے ٹیچر کا نام بتاؤ، تم نے کس سے پڑھایا. اگر وہ یہیں پہ آؤٹ ہو جاتا ہے جتنے مرضی دلائل لے رہا ہو اس کی بات سننے کی، بولو نہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ خود سے سیکھا ہو. اگر وہ اپنے ٹیچر کا نام بتا دیتا ہے تو آپ کہیں یہ ٹیچر سے سیکھنا معتبر بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ٹیچر کا نام بتاؤ، ورنہ تو کسی سے بھی سیکھ لو آپ. ایک آدمی کہتے ہیں میں نے میڈیکل سائنس کتابوں سے نہیں باقاعدہ ٹیچر نے پڑھائی ہے. کون ہے ٹیچر؟ وہ کسی قصائی کا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں میں نے اس سے پڑھی ہے میڈیکل سائنس. مان لو گے ٹیچر تو ہے مگر وہ معتبر ٹیچر نہیں ہے. تو وہ کہے میں نے فلاں سے سیکھا ہے. اچھا فلاں نے کس سے سیکھا ہے؟ یہ دو چار سلسلوں کے بعد جا کے پنچر ہو جاتے ہیں لوگ، کیونکہ نئے نئے فرقے جماعت المسلمین والے یہ کہا کرتے تھے، بڑے مناظرے ہوتے تھے ہمارے ان سے، اب مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے اللہ کا بڑا فضل. وہ کہتے تھے کہ نبی نے فرمایا کہ فرقے جب بہت زیادہ پھیل جائیں گے تو جماعت المسلمین کو فالو کرنا ہے، حنفی شافی مالکی حنبلی نہیں بننا، کس کو فالو کرنا ہے؟ جماعت المسلمین کو. لوگ بڑے گمراہ ہو رہے تھے، یار یہ کوئی حنفی ہے کوئی شافی ہے کوئی مالکی ہے کوئی حنبلی ہے، اصل تو جماعت المسلمین ہے بھائی، کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں ہے. میرے ساتھ بیٹھے میں نے ان سے کہا جماعت المسلمین تو 1975 میں بنی ہے، اس سے پہلے تو یہ رجسٹرڈ ہی نہیں تھی، اس نام کا کوئی فرقہ ہی نہیں تھا. تو اس سے پہلے امت گھاس ساری تھی کیا؟ ہے بھائی، کہہ رہے بھائی نبی نے تو یہ حکم دیا جماعت المسلمین کو. میں نے کہا نبی نے جو جماعت بنائی تھی نا مسلمانوں کی، اس کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. یہ جماعت المسلمین تم نے بنائی ہے، یہ نبی کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اور میں نے کہا یہ جو حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، یہ وہی جماعت المسلمین ہے. کیونکہ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فرقہ جس کا نام جماعت المسلمین ہوگا، حدیث کا مطلب ہے جو عام مسلمان ہیں انہی کو فالو کرنا ہے، ان سے ہٹ کے کوئی نیا فرقہ نہیں بنانا. آپ نے نیا فرقہ بھی بنایا اور ظلم یہ کہ اس کا نام جماعت المسلمین رکھ دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو میں حکم دوں یا حکومت حکم دے کہ ڈاکو کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا ہے، آپ نے پولیس کو پکڑ کے ڈاکو کے حوالے کرنا شروع کر دیا. اب آپ سے پوچھنا پہ پولیس کو پکڑ کے ڈاکو کے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ آپ کہہ رہی ہے جو ڈاکو ہے نا ان کا نام ہے پولیس خان. یہ ڈاکو کا نام کیا ہے؟ تو میں اور حکومت نے کہا کہ پولیس کے حوالے کرو. تو میں کہوں گا بھائی حکومت نے یہ نہیں کہا کہ جس کے ماں باپ نے اس کا نام پولیس خان رکھا ہے اس کے حوالے کرو. پولیس کا مطلب جس میں پولیس کے اوصاف پائے جائیں، اور ڈاکو کا مطلب جس میں ڈاکو کے اوصاف پائے جائیں. تو جماعت المسلمین کا مطلب جو عامۃ المسلمین ہو، جماعت المسلمین اس کو عام مسلمان پبلک جس اسلام کو فالو کر رہی ہے اس سے ہٹ کے کوئی نیا فرقہ نہیں بنا. تو یہ امت غلطی میں جمع نہیں ہو سکتی. باطل ہمیشہ تھوڑے تھوڑے فرقے رہیں گے، میجورٹی کس پہ رہے گی؟ حق پر رہے گی. کوئی بھی ایسا فرقہ مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے کہ میجورٹی سے ہٹا رہا ہے وہ غلط ہے. تو میجورٹی غلط نہیں ہے، وہ خود غلط ہے. ریفرنسز سب کے پاس ہوتے ہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اہل حق کے پاس میں بتا سکتا ہوں کہ میں نے کس سے علم حاصل کیا، ان کے استاد کون تھے، ان کے استاد کون تھے. اور ایک دو نہیں ہیں، یہ صدیوں تک تواتر کے ساتھ سلسلہ جا کے کس سے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارے جتنے دینی مدارس ہیں سب کے پاس اپنے سلسلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل کے ساتھ موجود ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہی میں پھر برحق باطل بھی ہوں گے اور ناحق بھی ہوں گے، پھر ان میں ڈفرینس کرنا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط. لیکن جو اس سلسلے سے ہٹ گیا وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے وہی اسلام فالو کرو جو پوری دنیا میں رائج ہے. اور جو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی میں جو اختلاف ہیں وہ تو فروعی اختلاف ہیں، وہ تو صحابہ میں بھی موجود تھے، وہ تو صحابہ میں بھی موجود تھے. ان اختلاف کی وجہ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوتا. اب باقی پانچ منٹ میں بیان ختم کر رہا ہوں. اب آخری بات میرے بھائی یہ کہ دیکھو اب ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن کامیابی کے لیے نہیں ہے. اس میں پتہ چل گیا کہ دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون ملے گا. لیکن ہم پتہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار دنیا میں تو سکون نہیں مل رہا، نماز پڑھنے میں تو کیا ہے ٹینشن مل رہی ہے، نیند قربان کرنی پڑ رہی ہے، ایک انٹی جا رہی ہیں دیکھنے میں سکون ہے یا نظر جھکانے میں سکون ہے؟ بھائی سکون تو بظاہر دیکھنے میں ہے، نظر جھکانے میں کیا ہے؟ بول لو نا یار، تو شرما رہے ہو. دیکھنے میں سکون زیادہ ہے، نہ دیکھنے میں کیا ہے؟ مستقل ٹینشن. یار شاید پتہ نہیں کیا ہو یار، نالج میں اضافہ نہیں ہو رہا ہمارے. ایک آدمی کے ذہن سے تیری بیوی کیسی ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، تو غصہ آیا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں. ایک ٹینشن ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں بھابھی کیسی ہے، تو بتا دے گا تو وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام پہ چلنے میں سکون ہے، بظاہر تو کیا ہے ٹینشن ہی ٹینشن. زنا کرنے میں سکون ہے، شادی میں کیا ہے ٹینشن. گرل فرینڈ بناؤ کوئی ٹینشن نہیں ہے، جب چاہو بریک اپ ہو گیا، شادی کرو گے تو بریک اپ آسان ہے، پیچھے ساس سسر سالے خاندان بدنامی بیسیوں قسم کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی. تو بدنجی کرنے میں بظاہر سکون ہے، نظر جھکانے میں کیا ہے بولو بے سکونی، نماز پڑھنے میں بظاہر بے سکونی ہے، چھوڑنے میں کیا ہے پوسیوں کی طرح سوتے رہو، سکون ہی سکون. تو میرے بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ ایسی دلیل ہے جو اتنی بیکار دلیل ہے کہ ذرا سی بھی سینس ہوگی نا انسان فیصلہ کر لے گا یہ کسی بھی لحاظ سے دلیل نہیں بنتی. یہ ایسے دلیل ہے جیسے کوئی ہیروئن کی کہے کہ ہیروئن چھوڑنے میں بے سکونی ہے، پینے میں کیا ہے سکون ہے. اس کی اس دلیل سے متاثر ہو کر آپ پینا شروع کر دو گے کہ چل اتنے سکون میں تو دو سٹے میں بھی لگا رہا ہوں، اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے ہیروئن کی، ہیروئن کی جو سکون میں ہوتا ہے میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک سرسی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ سرسی سرس پینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں چاند سے پہنچا ہوا ہوں, اتنا سکون میں ہوتا ہے. تو اس نے کہا تو ابھی کہاں میں, اگر ابھی چاند کو تو وہ سچی مچی میں سمجھ رہا تھا میں کہاں ہوں چاند کو. تو ہیروئن جی تو مریخ پر پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو میرے بھائی کوئی عقل مند اس کی اس دلیل سے متاثر ہو کر ہیروئن کا کچھ لگائے گا؟ نہیں لگائے. کیوں؟ او بھائی یہ وقتی سکون ہے, اس کے بعد نہ ملنے میں جو ڈپریشن ہوگی نا وہ بڑی خطرناک ہے, بڑی ایسے جلتا ہے اس کا جسم, ایسے نوچتا ہے اپنے آپ کو. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, بڑا یوٹن لیا انہوں نے, ان کو نشے کی عادت پڑ گئی. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ بتایا, 30 سے 35 سال کا جوان آدمی کہہ رہے میں ڈرگس میں اتنا آگے چلا گیا, اتنا بڑے سے بڑے نشہ میں نے کیا کہ بس اس کے بغیر میرا گزارا نہیں. لیکن کہتا ہے مجھے اندازہ ہو گیا, اور پھر نائٹ کلب بھی, اور جب سعودی عرب میں نہیں, یعنی اصل تو وہ دوسرے ملک کے ہیں نا, اپنے ملک جاتے تو وہاں نائٹ کلب بھی اور شراب عیاشی بھی. کہہ رہے ہیں تھوڑے دن کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس سکون کے پیچھے کیا ہے, بے سکونی, ڈپریشن میں ہی جا رہا ہوں. زنا, شراب, نائٹ کلب, یہ اول نظر میں بڑے پیارے لگتے ہیں, پھر اس کے ساتھ سٹا شراب, اس کے بعد انسان بے سکونی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں میرا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے, کیونکہ مسلمان تھا نا, علماء کی باتیں سنی ہوئی تھی, تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا, کہیں نہ کہیں یوٹن لینا شروع کر دیتا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا میں یوٹن لوں گا, اب نشہ کیسے چھوڑے. کہہ رہے میں نے اپنے آپ کو گھر میں 2 مہینے کے لیے تالا لگا کے بند کر لیا, بغیر نشے کے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا, دوبارہ نشہ نہیں کروں گا. یہ واقعہ مجھے انہوں نے ایسے سنایا کہ ہم جب کہیں بھی کھانے کے لیے جاتے ہیں نا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کھاتے نہیں ہیں بلکہ پھوڑتے ہیں. ایک ہوتا ہے کھانا, ایک ہوتا ہے پھوڑنا. میں نے ان سے کہا جس اسپیڈ سے آپ پھوڑ رہے ہیں نا آپ گول مٹول ہو جائیں گے اور ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گے. انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں بھی کھا کھا کے موٹا ہو رہا ہوں, کچھ دنوں بعد میں کھانا بالکل چھوڑ دوں گا, کئی مہینوں تک ناغا کروں گا دوبارہ سمٹ کے ویسا. میں نے کہا تو بڑا مشکل کام ہے. انہوں نے کہا میرے لیے مشکل نہیں ہے کیونکہ میں اس سے زیادہ مشکل کام کر چکا ہوں. میں نے کہا وہ کیا؟ پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نشے کا عادی تھا, چھوڑنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا, کوئی میڈیسن نہیں لی, 2 مہینے کے لیے گھر میں تالا لگا کے اپنے آپ کو بند کر دیا, یہیں کھاؤں گا, یہیں بیت الخلا, یہیں نماز بھی, حتیٰ کہ جمعے کی نماز کے لیے نہیں نکلتا تھا, اس لیے کہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا کوئی پرانا نشئی دوست مل جائے گا اسے دیکھ کے دوبارہ سٹے یاد آنا شروع ہو جائیں گے. میرا خیال ہے ایسے شخص کے لیے شاید مجبوری میں جمعہ چھوڑنا کی گنجائش ہو, نہیں جاؤں گا بس. کہہ رہے ہیں 2 مہینے تک شدید ٹینشن میں ٹائم گزارا, لیکن فائدہ کیا ہوا, شراب بھی چھوٹ گئی اور باقی جو ٹوٹے مٹے سارے کیا ہو گئے. کہہ رہے اس کے بعد ایسی توبہ دوبارہ نہیں پھٹکا میں, اور نائٹ کلب وائٹ کلب سب چھوٹ چھاڑ, زندگی سکون میں آ گئی. پھر شادی کی, اور پھر شادیاں الحمدللہ, شادی جب آپ کو پتا ہے پھر ہم سے کسی کی ملاقات ہو جائے اور اتنا کانفیڈنس بھی ہو اگلے میں, پھر تو بریکیں کیا ہیں, وہ تو اسلام بریک لگا دیتے 4 کے بعد, ورنہ تو وہ رکتے ہی نہیں. آپ کو تو پھر کوئی ملتی نہیں, یہ بھی شکر کرو اللہ نے 4 کے بعد پابندی لگا دی ہے, ورنہ بعض لوگ 4000 کر لیتے ہیں, آپ ساری زندگی چھڑے چھاٹ, کیونکہ اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے, گہرے کو 4000 مل جائیں. تو خیر, تو میرے بھائی جیسے نشے والا نشہ کرتا ہے سکون مل رہا ہوتا ہے, حقیقت میں بے سکونی کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہا ہوتا ہے. ایسے ہی آپ جب نظر اٹھا کے کسی انٹی کو دیکھو گے وقتی سکون ملے گا, لیکن اپنی زندگی برباد کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بے سکونی کی آگ میں داخل کر رہے ہو. وہ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں جب کوئی عورت جا رہی ہو تو دیکھنے کے بجائے نظر جھکا لیتے ہیں, یہ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے, اس کے بعد جب یہ عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اسپرنگ مضبوط ہو جاتے ہیں, پھر کسی انٹی پہ ان کی نظر اٹھانا ان کے لیے مشکل ہے. جیسے جب کوئی نشہ چھوڑ دے گا نا تو اس کے لیے چرس پینا مشکل کام ہے, میں اور آپ کو کوئی اگر 1 کروڑ روپے بھی لا کے دے کہ 1 سٹا لگا دو کیا لگا لو گے؟ نہیں لگائیں گے بھائی، ہمیں پلانا بہت مشکل ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو بھائی پھر آپ بیان سے مستفید نہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اندر اندر بات کہہ رہے ہمارے تو کوئی پرابلم، 1 کروڑ مل رہے تو 2 سٹے تو لگا ہی لیں گے، لگا لو گے نا اس کے بعد عذاب میں آؤ گے، وہ جو 1 کروڑ ملے تھے وہ بھی نشے میں ہی خرچ ہو جائیں گے آپ کو، پھر کہیں اور سے پیسے پکڑ رہے ہو گے۔ تو میرے بھائی گناہ میں جو لذت ہے نا وہ حقیقت میں لذت نہیں ہے۔ ایک دفعہ اس نوجوان کی طرح 2 مہینے کے لیے اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے سارے گناہوں سے کیا کر لو؟ توبہ۔ اور اگر گھر میں بند نہیں کر سکتے بلکہ اس سے زیادہ آپشن ہے، تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے، وہ بھی گھر میں بند کرنے سے زیادہ اچھا آپشن ہے۔ تھوڑی بورنگ ہوگی شروع میں، کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے تبلیغی جماعت میں، کوئی وہاں پر کوئی ویڈیو گیم کھلا رہے ہو آپ کو، کچھ بھی نہیں، تھوڑے دن بوریت ہوگی، ٹینشن میں آؤ گے، یاد آئیں گی وہ انٹیاں، اسکول کالج کی لڑکیاں، موبائل، ایس ایم ایس بازیاں، بوتھ آر ویٹ فور ایچ ادر، وہ ڈائلگ، وہ ساری۔ لیکن تبلیغ میں سوائے اس کے کہ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین، اور نماز اور روزہ، ان باقی بس بورنگ لگیں گی۔ بہت کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یار اس ترقی کے دور، شروع میں ٹینشن ہوگی، 4 مہینے تک جب یہی سنو گے نا برائی سے بچو گے، زندگی کیا ہو جائے گی؟ تبدیل۔ یا کسی اللہ والے سے، یہ تو خانقاہ ہے ماشاء اللہ، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے بڑے اجل خلیفہ ہیں جو اس خانقاہ کو چلا رہے ہیں، بیعت ہو جاؤ ان کے ہاتھ سے، بند کر لو اپنے آپ کو خانقاہ میں، حضرت 4 مہینے تک میں اپنے گھر بولو نہیں جاؤں گا، آپ مجھے بتائیں میں یہ برائی کیسے چھوڑوں؟ ماحول چینج کیے بغیر برائی چھوڑنا ناممکن نہیں لیکن مشکل بہت ہے، ہمت کرو ایک دفعہ۔ اور اگر یہ ابھی ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، نہ گھر میں تالا لگا کے بند ہونا ممکن ہے، ابا کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے، بھائی اپنے تالا لگا کے اس گھر میں بند ہو سکتے ہو جو آپ نے خود خریدا ہو، ابا جب ہوں تو پھر تالا لگا کے بند کرو گے، ابا کہے گا تیرے باپ کا گھر ہے کیا؟ باپ کا مطلب تیرا اپنا گھر ہے جب بیٹھا ہوا ہے، یا تبلیغ میں نہیں جا سکتے، کوئی ملازمت ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر ایک کام کرو، ایک التزام کرو کہ جب بھی مجھ سے گناہ ہوگا میں اپنے آپ کو سزا دوں گا، سزا کے بغیر اپنے آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ بدنظری ہو گئی، انٹرنیٹ پر کوئی فحش چیز دیکھ لی، برائی کی طرف چلے گئے، سزا دو اپنے آپ، توبہ بھی کرو، جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر، اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا، اس کے بغیر بغیر پنشمنٹ کے اپنے آپ کو گناہ کے حوالے مت کرو۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور اللہ سے توبہ کرو، آہستہ آہستہ اللہ کی طرف آؤ، ورنہ میرے بھائی بڑھاپا بہت ڈینجرس ہے، انگریز کی جوانی سے متاثر نہ ہو کبھی بھی، انگریز کے بڑھاپے کو جا کے دیکھا کرو کیا حال ہے بیچاروں کا، بوڑھے مردوں کا، بوڑھی عورتوں کا، اللہ تو ہوتا ہی نہیں ان کی زندگی میں۔ تو جوانی میں اللہ سے دوستی لگا لو، نماز روزے کی طرف آ جاؤ، اور پڑھ رہے ہو تو پڑھائی کو فوکس کرو، نیت کیا رکھو؟ اللہ کو، بھائی مسلمان قوم ایجوکیشن میں آگے جائے گی تو اسلام ترقی کرے گا نا، اگر ہم ایجوکیشن میں آگے نہیں گئے تو ہم تو غلام بن کے رہیں گے، تو اسلام غلامی چاہتا ہے یا آزادی چاہتا ہے؟ اسلام تو اسلام چاہتا ہے اللہ کے غلام بنو، تو بھائی اس کی پابندی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو چند باتوں کا بس معاہدہ کرواتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں عزم کریں آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے، کبھی جماعت سے نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، جس دن چھوڑی جرمانہ، جس دن چھوڑی کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے، اپنے آپ کو خود سزا دینی ہے، مقدمہ چلا کے، سزا اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ سزا ہی نہ دی جائے، پتا چلا کہ جی مجھ سے جس دن فجر کی نماز گئی 50,000 روپے دوں گا، اب کماتا تو 1,00,000 روپے، 50,000 جب اس میں دے دے گا تو گیس بجلی کا بل تیرا باپ دے گا، اب جب باپ پہ آئی گئے تو اسے صحیح طریقے سے آئے نا، پھر دوبارہ ہو گئی اگلے دن 50 وہ بھی گئے، آدمی کہہ رہا ہے بھائی چھوڑو یار، اتنا زیادہ جرمانہ نہ رکھیں کہ ادا ہی نہ ہو، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ سزا ہی نہ ہو۔ ایک نماز چھوڑ گئی تو 5 روپے، 5 روپے سے کیا ہوگا؟ اتنا رکھو کہ طبیعت سے تھوڑا کیا گزرے، گرا گزرے, بہت زیادہ گرا گزر رہے تو تھوڑا کم کر دو. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, شیطان آپ کو مایوس کرے گا. پہلے میں جلدی جلدی وہ گناہوں سے توبہ کروا لوں, پھر ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ چھوٹی تو جرمانہ. نمبر دو, اس زمانے کا جو سب سے بڑی آزمائش ہے نا, وہ عورت کا فتنہ ہے. کہ آج حلال و حرام کا فرق کیا ہو گیا ہے؟ ختم. نکاح جلدی کرنے کی ترغیب ہے اسلام میں. زیادہ شادیاں کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ ترغیبی عمل ہے, اس کو عذاب بنا دیا ہے. حلال میں کسی کی مت سنو, ایسی کی تیسی. دیکھو جو خدا, ہم زنا نہیں کرتے کیونکہ کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے. اگر اللہ حلال کر دے تو کیا سوسائٹی کی وجہ سے کوئی زنا سے بچے گا؟ سب چھپ کے زنا کریں گے بھائی. سوسائٹی کے کیا, ایسی کی تیسی سوسائٹی کی, کوئی نہیں مانے گا, سب زنا کرنا شروع کر دیں گے. تو ہم کیوں بچتے ہیں بھائی؟ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, کیوں؟ خدا نے حرام کیا. میرے بھائی, جب ہم خدا کے کسی چیز کو حرام کہنے سے حرام سمجھ رہے ہیں, تو حلال کہنے سے حلال کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جس خدا نے بولا زنا حرام ہے, اس سے ہم پوچھتے ہیں اللہ میں بالغ ہو گیا اگر شادی کر لوں تو کیا حلال ہے؟ اللہ کہے بالکل حلال. اب ابا کہہ رہے ہیں نہیں, پڑوسی کہہ رہے ہیں نہیں, اما کہہ رہی تجھے کیا ہو گیا, کس کے بیانات سن رہا ہے بیٹھ کے, اس کچی عمر میں شادیوں کی باتیں کر رہا ہے. سوسائٹی کہہ گی ارے کیا ہو گیا بھائی, ابھی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے بیٹا تمہاری, ابھی تم ابھی تو تم لائف کو انجوائے کرو, ابھی تم یہ کرو. ارے بھائی, لائف انجوائے کرنے ہی کے لیے شادی؟ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اللہ نے تو یہ نعمت رکھی ہے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. نہیں جی, پہلے کمائیں گے پھر یہ ہوگا. تو میرے بھائی, زنا سے بچتے ہیں کس لیے؟ اللہ نے کیا کیا؟ حرام. اس میں سوسائٹی کی پرواہ نہیں کرتے, حلال کریں گے, حلال کام کریں گے. کیوں؟ اللہ نے کیا کیا ہے حلال؟ کسی کا باپ ہے دم میں تو روک کے دکھا دے. میں آپ کو ڈھیٹ اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر حلال کی طرف نہیں گئے نا, تو حرام کی طرف جانا تقریباً یقینی ہے. اس زمانے میں بے حیائی سے بچنا, حلال میں غصہ پیدا کیے بغیر, میں ناممکن نہیں کہہ رہا, لیکن ناممکن کے قریب قریب ضرور ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں بے حیائی اتنی زیادہ نہیں تھی. کسی نے عورت کو دیکھنا ہوتا, سینما گھر جاتا, 20 لوگوں سے چھپ چھپا کے جاتا تھا وہ, تو پکڑا نہ جاؤں. اب تو پینٹوں میں موبائل رکھا ہوا ہے, کتنی نگرانی کریں گے ماں باپ. آپ اسکول میں جاتے ہو تو بچہ آپ کو کوئی فلم دکھانا شروع کر دے گا. اس میں جذبات ابھارنے والی تمام چیزیں موجود ہیں, اور حلال کے راستے مکمل بند ہیں. تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے رب نے ہمارے لیے حلال کے راستے اوپن کر دی. اللہ نے کہا جلدی شادی بھی کرو, اور ایک نہیں کتنی کرو. ماں پاب رقم, جو تمہیں پسند آئے. مسنا وزلا وروبا, انداز دیکھو. قرآن یہ نہیں کہہ رہا دو کرو, تین کرو, چار کرو, نا, دو دو, تین تین, چار چار. یہ تکرار ترغیب کے لیے ہے. دیکھو آپ کے گھر مہمان آیا, اب بیان شروع ہوا ہے. اصل میں آپ لوگ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں, ایسے بور بنا, ایسے مر رہے تھے بالکل. حالانکہ اب بیان ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ کے چہرے کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب بیان کیا ہوا ہے, شروع ہوا ہے. اسی سڑک کو تو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی, اسی کو تو ہم لائن پہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ حلال طریقے سے آ جاؤ گے تو حرام سے کیا ہو جائے گی. مت سنو سوسائٹی کی بھائی, ایسی کی تیسی یار. اپنے گھر سے جب کر رہے ہو, لوگ کہتے ہیں تیرے باپ کا تھوڑی کھاتا ہوں. آج اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں. میں جب کر رہا تھا نا اپنے خرچے پہ, اتنی تانے اتنے تانے, میں نے کہا بھائی تیرے سے پیسے لیے میں نے, کیا تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو میرے بھائی, حرام کی طرف جاؤ گے نا تو اللہ پوچھے گا, اور حلال سے بچو گے تو آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سوسائٹی اس کو کیا سمجھتی تھی, برا سمجھتی تھی. اللہ کہے گا تو جب مجھ پر ایمان لایا تھا تو سوسائٹی کو لفٹ کیوں کرا رہا تھا تو؟ ہے بھائی, رسک تو میں نے تجھے دیا, سوسائٹی نے تھوڑی دیا ہے. تو لفٹ نہ کراؤ سوسائٹی کو. میں کیا بات کہہ رہا تھا؟ ہاں, آپ کے گھر مہمان آئے, آپ نے اس کے سامنے چار لڈو رکھ دیے یا لڈو کا پورا ڈبہ رکھ دیا. اب وہ ڈر رہا ہے کھاتے, اس کو شرم آ رہی ہے کہ ایسا نہ میزبان ناراض نہ ہو جائے. تو آپ کو لگا اس کی گھبراہٹ دیکھ کے کہ اس کو, کیونکہ بعض دفعہ اتنی مہنگی مٹھائی ہوتی ہے کہ مہمان کہہ رہا ہوتا ہے کہ میزبان نے دل بڑا کر کے رکھ تو دیے, لیکن وہ تو تکلفن, تو میں تھوڑی سی چکھ لیتا ہوں, ایسا نہ ہو میں زیادہ کھائے تو یہ کہ ٹینشن میں نہ آ جائے.
آپ کی ٹینشن کو دیکھ کے مہمان کہے گا بھائی ایک بھی کھا سکتے ہیں، دو بھی، تین بھی اور چار. اس انداز سے آپ سمجھ جاؤ گے پرمیشن تو ہے لیکن کوئی موٹیویشن اس میں نہیں، بھائی ایک بھی کھا سکتے ہیں، دو بھی کھا سکتے ہیں، تین بھی، اور پھر بھی ہوس پوری نہ ہو تو کتنی کھا لو، توند نہ بھرے تو اور کتنی کھا لو چار. لیکن اگر میزبان واقعی بڑے دل کا ہے تو آپ کی گھبراہٹ کو دیکھ کے کہے گا بھائی دو دو، تین تین، چار چار، جتنا دل چاہے کھا لے. ہاں اگر تجھے خطرہ ہے کہ پانچویں لڈو یا تین چار لڈو سے تیری شوگر بڑھ جائے گی تو صرف ایک کھا لے. اللہ کا بھی یہی انداز ہے. اللہ کہتے ہیں فن کے ہو ماں باب الکم من النساء، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں. یہاں بھی ایک بات ہے، لوگ کہتے ہیں پہلی میں کیا خرابی ہے جو دوسری کر رہا ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پسند آئے انہی سے کرنی ہے، جو نہیں پسند آئے ان سے تو پہلی بھی نہیں کرنی. تو پہلی پسندیدہ ہوگی تو پھر اللہ اجازت دے رہے کہ ایک اور پسندیدہ لے آؤ اسی جیسی. لوگ کہہ رہے تھے یار اتنی اچھی ہے تو اس پہ کیوں لے کر آ رہے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں چاروں اچھی ہونی چاہیے. جو پسند آ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا، مجھے کیوں غصے سے دیکھ رہے ہو؟ لوگ مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی، اللہ کہہ رہا ہے یار. تو جب برائی کو برا کہا جائے گا اللہ کے کہنے سے، ہم تو گوروں کے کہنے سے تھوڑی کہتے ہیں. گورا شراب کو برا کہتا ہے؟ نہیں کہتا. ہم کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا بھائی. تو ہمارے پاس تو معیار اللہ ہے میرے بھائی، یورپ امریکہ تھوڑی ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں بول دیا ماں پاب لکم، جو تمہیں پسند آئیں تو ان میں دو دو سے بھی کرو، تین تین سے بھی کرو، چار چار سے بھی کرو. پھر آگے اللہ نے کہا وہ انسی تم اللہ کا دلو، تمہارا ہی ہاضمہ اگر خراب ہے، تم ہی شوگر کے پیشنٹ ہو، تم ہی دو تین چار کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے، فواحدتن، پھر چلو ٹھیک ہے ایک لڈو کھا لو چلو. یہ ایک شرط کے ساتھ ہے کہ مجبوری میں کتنی کرنی ہے؟ مجبوری ہے تو چلو یار ایک ہی گزارا چلاؤ، دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، سب نے مر کے جانا ہے. اصل حکم تو دو دو، تین تین، چار چار سے شروع ہو رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ میاں کیوں ہمیں عیاش بنا رہے ہیں؟ معاذ اللہ، لبرل لوگ یہاں یہ سوال کرتے ہیں یار اسلام عیاشی سکھا رہا ہے، یہ تو گویا اللہ کا دین نہ ہوا نا جو آپ کو عیاشی میں ڈال رہا ہے. دو دو، تین تین، چار، واہ بھائی واہ، کوئی حد ہی نہیں ہے. تو بھائی اسلام، میں نے پہلے بتایا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، اسلام دین فطرت ہے، نیچر کے خلاف کبھی بھی آپ کو لے کے نہیں چلے گا. تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت پیدا کس کے لیے ہوئی ہے؟ مرد کے لیے. اور مرد پیدا کس کے لیے ہوا ہے؟ عورت کے لیے. دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہم نے. اگر تم دو دو، تین تین، چار چار نہیں کرو گے تو بہت سی عورتیں وداؤٹ مرد زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گی، یہ چیز نیچر کے خلاف ہے. اور بہت سے مرد بھی زنا کی طرف چلے جائیں گے، یہ بھی نیچر کی کیا ہے؟ خلاف ہے. اس لیے جو پسند آئے تو وہ تو پسند اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ نے ان کو اٹریکٹو بنایا تمہارے لیے. تقوی یہ نہیں ہے کہ عورت اچھی نہ لگے آپ کو، یہ تو بیماری ہے. تقوی یہ ہے کہ اچھی لگ رہی ہے، اس کے پاس جانے کا ایک لیگل راستہ ہے، ایک انلیگل. آپ انلیگل چھوڑ کے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ لیگل چھوڑ کے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ انلیگل. مجھے بتاؤ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، یہ بھوک لگنا حوث ہے؟ یہ صحت کی علامت ہے، صحت کی علامت ہے نا. پھر جب بھوک لگ رہی، صبح کے وقت آپ کو پراٹھے نظر آئے تلتے ہوئے نا، میں تو پاگل ہو جاتا ہوں اگر مجھے صبح کے وقت پراٹھے نظر آ جائے. پراٹھے نظر آئے، باپ کا دل چاہ رہا ہے میں کیا کروں، پراٹھا کھا لوں. ایک مفتی صاحب کھڑے ہوئے تھے، آپ نے کہا حضرت بھوک بھی لگ رہی ہے اور پراٹھے کھانے کا دل بھی چاہ رہا ہے. وہ دو نمبر مفتی تھے، انہوں نے کہا ہوس کا مریض ہے تو. تو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا، اس ہوس کا علاج کر. عقل مند مفتی ہوگا کہے گا بھائی جیب میں پیسے ہیں؟ ہاں جی پیسے ہیں، تو خرید کے کھا لے بھائی. وہ کہیں گے نہیں جیب میں پیسے نہیں ہیں. کہ بھائی پیسے نہیں تو چوری کرنے کی اجازت نہیں. پراٹھا بھوک لگنا بھی نیچرل ہے، پراٹھا کھانے کا دل چاہنا بھی نیچرل ہے. اور جیب میں اگر پیسے ہوں تو پیسے بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، دل بھی چاہ رہا ہے، پھر نہ کھانا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر یہ ہوس نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے. ہاں پیسے ہی نہیں ہیں، چوری کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، پھر جائز نہیں ہے. تو اسی طرح میرے بھائی جیسے بھوک کے وقت روٹی کو دیکھ کے دل للچانا یہ نیچرل ہے. تو جب انسان بالغ ہو جاتا ہے کسی عورت کو دیکھ کے اس کی طرف دل مائل ہو جانا یہ بھی کیا ہے؟ نیچرل ہے. لیکن ایک غلط طریقہ ہے اس تک پہنچنے کا, ایک جائز طریقہ ہے, غلط طریقہ ہے. دوستیاں لگانا شروع کر دو, بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر جیسے فضول قسم کے ڈائلاگ مارنا شروع کر دو اور بھگانے کی کوششیں شروع کر دو, یہ غلط ہے. تمیز کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ابا سے ملاقات کرو اور بتاؤ میں اس سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا. پھر ان کی مرضی گلی کے کتے چھوڑے آپ کے پیچھے یا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا کے آپ کو اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کسی کی مت سنو. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نکاح کو سوسائٹی میں فروغ دینا ہے اور اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں نکاح کے وقت یہ کہا کہ اگر فقیر ہو گئے اپنے فضل سے غنی کر دوں گا, کسی اور کام میں یہ نہیں کہا. کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ شادی میں جو چیز بنتی ہے وہ کیا ہے؟ غربت. تو اللہ نے کہا غربت کو رکاوٹ مت سمجھو. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ جتنے بھی بے حیائی کے راستے ہیں, کیونکہ آج کل سب سے بڑا ایشو یہی ہے, موبائل پہ بہت چیزیں, لڑکیوں سے دوستیاں, سارے نمبر بند کر دو لڑکیوں سوائے چار کے جو آپ کو زیادہ پسند آ رہی ہیں. ان چاروں کو 24 گھنٹے کے لیے بس نمبر کھول کے رکھو, ان کو بولو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کے علاوہ اب میری آپ سے دوسری کوئی بات, اتنی تو کرنے کی اجازت ہے نا, اتنا نیک بن گیا تو پیغام کیسے بھیجے گا, سارے ہی بلاک کر دیے تو آپشن ہی ختم ہو جائے گا نا. سارے بلاک کر کے کتنے رکھو؟ بہت ہے میرے بھائی, چار اور کیا چاہیے تمہیں؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت مذہب ہے. ابے تجھے اور کتنی چاہیے؟ حوث تو میرے بھائی کبھی بھی کسی کی پوری نہیں ہو سکتی. تو 24 گھنٹے کے لیے ان کا نمبر ان بلاک رکھو اور ایک میسج بھیجو کہ آج کے بعد میرا آپ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ مجھ سے نکاح کے لیے ایگری ہیں تو میں آپ کے ہاں پیغام بھیجنے کے لیے تیار ہوں, مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. انسان کی بچی ہوگی تو ٹو دا پوائنٹ بات کرے گی, انسان کی بچی نہیں ہوگی تو باتوں کو گھمانا شروع کر دی. ایکچولی دیکھیں ہیں پہلی سے انڈرسٹینڈنگ کی کوئی چیز ہوتی ہے تو بھی ڈرامے ہیں یہ, کوئی انڈرسٹینڈنگ. گورے کیا کرتے ہیں؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں نا شادی سے پہلے ہی ملاقاتیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, بچے بڑے ہو کر پھر ابا اما کی اب ایک دوسرے کو سمجھ لیے ہوتے ہیں وہ نا, 30 سال لگے سمجھنے میں, اس کے بعد شادی ہوئی, بچے ابا اما کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ یار, بے غیرتی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ اور کمال کی بات ہے پھر ایک ہفتے بعد طلاق ہو جاتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, شادی کے بعد کی زندگی شادی کے سے پہلے کی زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے. کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. بولو بھائی کرنا ہی ہے نکاح کا پیغام تو اپنے ابا اما کو بھیج رہا ہوں, نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے؟ ختم, بلاک, بس. اللہ دلوں کی خیانت کو جانتا ہے, اس میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام بھی نہیں کرنا, ایسا نہیں ہے, یہ کیوں کرنا ہے؟ پیغام تو بھیج رہے ہیں, پیغام کیا کرنا ہے؟ اس کی اللہ نے کیا دی ہے؟